اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پانچواں پارہ شروع کریں گے. پہلے ابتدائی آیات کی تلاوت. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام ہم سب کے سامنے ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو کیسے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو بہترین طریقے پر لینے والا بنائے. اگلا پارہ شروع کرنے سے پہلے چند باتیں پچھلے پارے سے متعلق. چوتھا پارہ شروع ہوا تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چوتھے پارے میں ہم نے لن تنالوا البر سے جو بات سیکھی تھی کہ جب تک تم اپنی من پسند چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اصل میں امت وسط کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کام دیا تھا، اور وہ دنیا کی ہدایت کا پیامبر بننا. کل کے دور میں جو کام انبیاء کرام سے لیا گیا، وہی کام اس دور میں امت مسلمہ سے لیا گیا. یہ پورے کا پورا پارہ اسی تھیم پہ تھا. اگر گھر جانے کے بعد آپ نے اپنے کندھوں پہ ایک ذمہ داری کا بوجھ محسوس کیا، جواب دہی کے احساس نے کل آپ کو کھانے میں وہ لذت نہ دی جو کہ پہلے ہوتی تھی، اور بے فکری اور لاوبالی پن کی کیفیت ختم ہو کر اب ایک دھن سوار نہ ہو گئی کہ میں نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس پارے میں سے پورا اخذ نہیں کیا. اور پھر پورے پارے میں وہ ساری رکاوٹیں تھیں جو امت مسلمہ کو آج درپیش ہے، جس میں سب سے بڑی رکاوٹ فرقہ واریت اور ہمارا آپس کا اتحاد نہ ہونا، اور مسلم ہوڈ جس کو برادرہڈ کہیں گے اس کا فقدان ہے. ہم فرد بن کے تو سوچتے ہیں اور فرد بننے کے ناطے ہم کامیاب بھی ہیں, لیکن اجتماعی طور پہ سوچنا, ملک اور ملت کو اوپر کر کے ایک امت کے احساس کے ساتھ جینا, یہ سب کچھ تھا. پھر اس بارے میں ہم نے بار بار توکل کی بات سیکھی, صبر کی بات سیکھی اور تقویٰ کی بات سیکھی. جب تک ہم اپنے ذاتی زندگی کے معاملات اللہ کے حوالے نہیں کرتے, تب تک ہم اس کام کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. ہمارے بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہنے کی بڑی وجہ ہمارے ذاتی کام ہوتے ہیں. تو ذاتی کاموں کو بھی اللہ کے حوالے کریں گے تو پھر ہی بات بنے گی. پھر اس میں ہم نے رشتوں کو جوڑنے کے اندر جو بات دیکھی تھی, وہ صرف انسانی نسبی سحری رشتے نہیں تھے, بلکہ ایک امت ہونے کے ناطے پورے گلوب کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہو, ہمیں اس میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اور ان سب کاموں کو کرنے کے لیے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر ایک آپشنل کام نہیں ہے, اختیاری کام نہیں ہے کہ دل چاہے تو کر لو دل چاہے تو نہ کرو. یعنی یہ نفل عبادت نہیں ہے, سنت بھی نہیں ہے, یہ فرض درجے کی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کو دین کا ایک رکن ثابت کیا گیا کہ اس کے بغیر دین پورا نہیں ہوتا. اور سورۃ العصر کو لے لیجئے, تو وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر, اس کے بغیر کسی کی کامیابی کی امید نہیں. پھر اس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے ناطے ایک لیڈر کو اور ایک داعی دین کو جن خوبیوں سے متصف ہوتے ہوئے ہونا چاہیے, یعنی جو کن خوبیوں کا حامل ہو, فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم کی بات دیکھی کہ ایک داعی دین نرم مزاج بھی ہوتا ہے, اور اگر سخت مزاج اور سخت زبان ہوگا تو سارے لوگ ارد گرد کے جو ہیں بکھر جاتے ہیں. پھر پہلے سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے, اور ایک گھڑی کا غور و فکر کئی گھنٹے کی عبادت سے بہتر ہے, اور اسی سے خشیت پیدا ہوتی ہے, اور خشیت ہی کا فقدان ہے آج. عبادات بہت ساری ہیں, کوششیں بھی ہیں, لیکن خشیت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے. پھر ہم نے اس میں غصے کی باتیں بھی سیکھی تھی کہ بات بات پہ جس قوم کو غصہ آنے لگے, جس گھر پہ صرف آٹے میں نمک یا کھانے میں مرچ زیادہ ہونے پہ مرد غصہ کرے گا تو وہ پھر باہر جا کر کیا ثبوت دے گا. اور فمن زخزحن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو کوئی جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا, اصل میں وہی کامیاب ہے. تو گویا کہ کیا پتہ چلا ہمیں ان ساری باتوں سے کہ کامیابی چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایک دم کچھ نہیں ہوتا. یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا پورا خوف دے دے, پوری خشیت دے دے. یہ تو تھا پچھلا پارا. آج کا پارا, پارا نمبر 5, والمحصنات, اور نکاح والی عورتیں. محصنہ لفظ سے یہ پارا ہے. پچھلے پارے کی آخری آیتی حرمت علیکم امہاتکم سے بات شروع ہوئی, اور اللہ تعالی نے اس میں ایک لسٹ دے دی تھی محرم رشتوں کی, وہ عورتیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ قریب رہنے والی عورتیں, جس میں ماں, بہن, بیٹی اور اسی طرح پھوپھی, خالہ, ان کے ساتھ نکاح حرام کیوں کیا گیا, تاکہ لوگوں کی توجہ کام پہ رہے. یاد رکھیے کہ بہت عرصہ شہوانی ماحول میں رہنے کی وجہ سے کام کرنے کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے, اور انسان اپنے آپ کو ڈسٹریکٹڈ فیل کرتا ہے. آپ ذرا سا سوچئے کہ اگر گھر میں بھائی بہن موجود ہیں اس وقت, تو کیا آپ ادھر مطمئن ہو کر بیٹھ سکتی تھی؟ تو لہٰذا باپ بیٹی کے رشتے کا تقدس اور بھائی بہن کے رشتے کے تقدس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پابندی میں لگا دیا. آج کا پارا بہت ہی اہم پاروں میں سے ایک پارا ہے. آپ کہہ لیجئے کہ کل کے پارے میں اگر امت مسلمہ کے مسائل, ان کو درپیش پرابلمز اور اس کا حل تھا, تو اس پارے کا موضوع لکھ لیجئے امت مسلمہ کے لیے صالح معاشرے کی بنیادیں اور اس کا تزکیہ اور تطہیر. مشکل لفظ بول دیا میں نے, یعنی امت مسلمہ جہاں بھی رہے وہ معاشرہ صالح ہو, نیکیوں کا رواج عام ہو, اس کی کیا بنیادیں ہیں, اور کسی بھی معاشرے میں رہنے والوں کا تزکیہ کیسے ہو, اور تطہیر یعنی مختلف برائیوں سے کسی معاشرے کو کیسے پاک کیا جائے. اس بارے میں سے ہم اپنے اس سال کے تھیم رشتوں کو جوڑیے, اس میں سے جس رشتے پہ بات کریں گے ہے تو بہت ہی ناگوار اور اب ناگوار نہیں رہا. غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. وقت اور حالات کے ساتھ ہم نے دین کو پیچھے تو کیا سو کیا, لیکن ہم تو اپنی روایات کے بھی پابند نہ رہے. تو آج جو رشتہ زیر بحث رہے گا آیات کی روشنی میں, وہ ہے چھپی دوستی کا رشتہ. اس کو لیونگ ٹوگیدر کہہ لیجئے, بوائے گرل فرینڈشپ کہہ لیجئے, اس کو آج کے دور میں ہڈن فرینڈشپ کی بجائے اوپن فرینڈشپ کر دیجئے, کیونکہ کچھ من چلے کہتے ہیں ہم کون سا چھپ کے دوستیاں کرتے ہیں. اور خاص طور پہ اس کی روشنی میں ایک رشتہ جس کو منگیتر کہتے ہیں. بہت سارے پیرنٹس معذرت کے ساتھ یہ سوچ لیتے ہیں کہ جس لڑکی کے ساتھ جس لڑکے کی منگنی ہو گئی, ہاں ہو گئی, بات پکی ہو گئی, بس گویا کہ اب یہ تو کل کا شوہر ہے. حالانکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جس تیزی سے نکاح شدہ جوڑے پریشان ہوئے, یعنی جس تیزی سے طلاقیں ہو رہی ہیں, اسی تیزی سے منگنیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں. اور جہاں بھی مادہ پرستی ہوگی ایسے ہی ہوگا, کیونکہ لوگ ایسے حالات میں ایسی چیزوں کو لے کر کدھر جائیں گے, یہ آپ اور میں سب جانتے ہیں. تو جب منگنی جس سے کی ہے اس کے ساتھ لڑکی لڑکا اکٹھے بیٹھیں, انگوٹھی پہنائیں, وہ کھانے جائیں, ہو تو یہ رہا ہے کہ چلو انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی اور بعد میں پریشانیاں نہ آئیں گی, لیکن اس کا بہت ہی برا اثر جو نکل رہا ہے وہ آپ کے میرے اوپر چھپا ہوا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ کسی بھی معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اپنے آپ کو بہت اوپن مائنڈیڈ لبرل کہتے ہیں, اور ایک بڑے کنزرویٹیوس ہوتے ہیں, جو بڑے کہہ لیجئے کہ ایک جدت پسند ہوتے ہیں اور ایک شدت پسند ہوتے ہیں. اسلام میں ان دونوں چیزوں کے بیچ کی بات ہے. اسلام نہ تو کسی چیز سے روکتا ہے نہ کسی سے. اس کی کیا حدیں ہیں, کیسے ہے, اس کو انشاءاللہ بھی ہم آیات شروع کریں گے تو اس کے ساتھ لیں گے. اور اس پورے پارے میں بھی ہمیں جو کچھ دکھنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کس طریقے سے ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ رکھنا ہے. آزادانہ میل جول نہیں چاہیے عورت اور مرد کا. آگ اور پانی کو اکٹھا رکھیں گے تو دھواں اٹھے گا, اور آج یہ دھواں اٹھتا دکھتا ہے. پھر ہم سب کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے. ہم سب کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ اس دین کو اوپر لے کر جانا ہے, اور ہماری ذات سے اس دین کی عزت ہو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات میں نہیں ڈالتا, لیکن ہماری خواہشات کی دوڑ نے ہمیں مشکلات میں ڈال دیا. پھر اسی طرح سے ظاہر پرستی کو ختم کرنا ہے. آج کے دور میں لوگ بہت ہی زیادہ ظاہر پرست ہو گئے. اندر کی خوبیاں دکھے نہ دکھے, باہر کی خوبیاں دکھتی ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے کبائر سے بچنا ہے, دکھاوے کے لیے مال نہیں لگانا, اسی سے بچنا ہے. اگر دوسروں میں کوئی برائی دکھ جائے تو اس کو فوراً چھپانے کی کوشش کرنی ہے, صبر اور تحمل کا کام کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنا ہے, حکمت مانگنی ہے. یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی طاقت توحید ہے. جتنا آپ ایک اللہ کو مانتے جائیں گے آپ کے اندر خوبصورتی آتی جائے گی. اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن کر اطاعت کرنی ہے, اپنی عقل نہیں لڑانی. اور اگر ہمارے اس ملک کا نام پاکستان ہے تو ہم نے اس کو انشاءاللہ پاک کرنا ہے, بے حیائی سے اور گندگی سے, اور وطن پرستی کی بجائے دین پرستی کا رواج لے کے آنا ہے, دین کے عملی تقاضے پورے کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. طریقہ کار وہی ہوگا, حالانکہ یہ طویل پارہ ہے آیات کے اعتبار سے بھی, مضمون کے اعتبار سے بھی, لیکن ہم ایک رکوع کی آیات اکٹھی پڑھیں گے اس کے ٹاپک کے ساتھ, اور پھر بعد میں انشاءاللہ اس میں سے عمل کے نقطے منتخب کریں گے. دعا کر کے ایک بار پھر اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں بالکل مطمئن ہوں. باہر کی خاموشی ہے تو اندر بھی خاموشی ہے. ساری سوچیں, سب باتیں, تفکرات, فکر کو آزاد کیجیے اپنے آپ کو ان سے, اور اللہ کے کلام کو اپنے دل کی زمین پہ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ نساء آیت نمبر 24 سے پانچواں پارہ شروع ہوتا ہے. ہم 24 اور 25 دو آیات جس پہ رکوع پورا ہوتا ہے, اس کا ٹاپک لکھیں گے, نکاح کی بنیادیں اور اس کے ارکان. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اسلام میں نکاح کی کیا شرائط ہیں, کیا چیزیں ہوں تو نکاح ہوتا ہے اور کس کی غیر موجودگی نکاح کو زنا میں بدل دیتی ہے، تو صرف ان چند دو آیات میں آپ کو اس کا پورا خلاصہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کی دی ہوئی اس رہنمائی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچے بچیاں اپنی زندگیوں کا آغاز ایک پاکیزہ بنیاد پہ کریں. آئیے شروع کرتے ہیں. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. اور حرام کی گئیں اور کیوں ہے؟ کیونکہ حرمت کے لیے پیچھے سے شروع ہوئی تھی، ایک اضافہ اس میں اور آ گیا. مراد کیا ہے کہ جس عورت سے نکاح حرام ہے وہ ماں بہن بیٹی کی طرح ہر وہ عورت جو شادی شدہ ہے. بڑی توجہ کی ضرورت ہے، شادی شدہ عورت کے بارے میں کسی غیر مرد کا کچھ سوچنا، اس کو اپنی بیوی بنانے کا خواب دیکھنا یا اس کے گھر کو بگاڑنا، اس کی کوشش کرنا اس آیت کی روشنی میں حرام ہے. افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ پہلے تو ان میرڈ لوگوں کے افیئرس تھے، اسکینڈلس تھے، رشتے تھے، لیکن آج کے دور کا یہ تحفہ ہو گیا کہ شادی شدہ لوگوں کے افیئرس بعض دفعہ غیر شادی شدہ سے زیادہ ہو گئے. اور اس کی بہت بڑی وجہ ہمارا طرز زندگی ہے. چونکہ آج موضوع بڑا کرٹیکل ہے، کچھ باتیں چبھیں گی، چبھنی چاہیے، کیونکہ آج ہمارے گھروں کا ماحول ویسا نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تھا. عورت اور مرد اس طرح سے اختلاط کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے یہ تو بھائی ہے، یہ تو دیور ہے، یہ تو جیٹھ ہے، یہ تو نندوئی ہے، یہ تو اب رشتہ داریاں بن رہی ہیں، اور اس لڑکے نے تو اب ساتھ رہنا ہے تو اس کو تو پھر منگیتر کے روپ میں قبول کرنا پڑے گا. یہ میری آپ کی عقل کے دوڑے ہیں. ہم جتنا اپنی عقلوں کو استعمال کریں گے اللہ کے حکم سے اتنا دور جائیں گے. تو ہر شادی شدہ عورت، یہ بھی دوسرے کسی بھی مرد کے لیے حرام ہے، مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تم پر حلال کی گئیں. یہاں سے اگر آپ ایک بریکٹ اپنے نوٹس میں لکھ لیں، جو میں نے ٹاپک آپ کے لیے چوز کیا کہ نکاح کی شرطیں، تو یہاں سے پہلی شرط ہے. یعنی اس سے پیچھے کیا تھا، جن سے نہیں ہو سکتا، وہ لسٹ پوری ہوئی. اس کا خلاصہ کر دیتی ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہے اور وہ ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے اللہ کے کئی احکامات کی تاویل کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام کر دیا ہے ان کی لسٹ میں ہر وہ عورت ہے جو محسنہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کرنے کے بعد اب کیا بتایا، ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، مگر شرائط کیا ہے؟ پہلی بات کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح حاصل کرنا چاہو، یعنی حق مہر اس سے مراد ہے، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، یعنی بسانے کا ارادہ ہو، صرف جسمانی تعلق مطلوب نہ ہو. اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے. اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو، وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہوئے ہو، اپنا نکاح کر لو، تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ خوبی بخوبی واقف ہے. کیا پتہ چلا کہ نکاح کی صورت میں بھی کئی سخت شرائط ہیں. اگر ایک مرد ایک آزاد عورت کی شرائط پوری نہیں کر سکتا تو کسی کی لونڈی سے جا کر نکاح کروایا جا سکتا ہے اس کے مالک کی اجازت سے. تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو. یہاں آپ کو نکاح کی ایک اور شرط مل رہی ہے، اور وہ ولی کا ہونا. یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک لونڈی اگر اپنے مالک کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، تو ایک آزاد عورت اپنے باپ کی، یا باپ نہیں ہے اگر تو بھائی کی، اور اسی طرح قریب سے قریب چلتے جائیں، تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہاں بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے، بیٹیوں کے لیے بھی اور بیٹیوں کے گھر والوں کے لیے بھی. ہر وہ نکاح جس کو آپ کورٹ میرج کہیں، گھر سے بھاگ کے چلی گئی، کسی مسجد کے امام صاحب کو پکڑا اور نکاح کر کرا لیا، اسلام اس کو نکاح نہیں کہتا. عورت ایک بڑی محفوظ چیز ہے، بیٹی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس کی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے. یہ اسی بند کر دیجئے کوئی بھی پلیز. ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے، اس کو قیمتی بنانے کے لیے مرد کو مکلف کیا گیا کہ اس کے گھر آئے، اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لائے جو اس بات کے گواہ ہوں، اور کسی کی بیٹی یا بہن بڑی عزت سے لے کر جاؤ. تاکہ کل وہ بیٹی جب اس گھر میں جائے تو ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اس کو بڑی عزت سے لے کر آئے ہیں. اس کے برعکس وہ لڑکیاں جو گھروں سے بھاگ کر یا باپ بھائیوں سے چھپ کے کوئی نکاح کر لیتی ہیں, تو یاد رکھیے صرف 4 دن کی کہانی ہے, بعد میں وہی مرد اس کو تانا دیتے ہیں کہ جس باپ نے تجھے پالا پوسا تو اس کو چھوڑ کے میرے ساتھ آ گئی, تو کل تو کسی اور کے پاس بھی جا سکتی ہے. تو یہ عورت کے لیے پابندی نہیں بلکہ عورت کے لیے آنر کی بات ہے. اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو, وہ پاک دامن ہو, نہ کہ اعلانیہ بدکاریاں کرنے والیاں ہوں. یعنی شادی سے پہلے تعلقات نہیں ہونے چاہیے. ایک عورت جب کسی مرد کی زندگی میں آتی ہے کورے کاغذ کی طرح, ایسی صاف ستھری عورت ہو کہ ایک ایسی بنیاد پہ اس گھر کی بنیاد چلے کہ جس میں کسی دوسرے کے خیالات نہ ہوں. یاد رکھیے کہ آج کے دور میں یہ جو معاملے ہمارے سامنے آ گئے کہ ایک لڑکی اور لڑکا, اس کا تعلق پہلے تو ہم باہر کے دنیا کے یہ خواب دیکھتے تھے, ماڈرن ہونے کی دلیل تھی, لیکن آج ایک تو جہالت کی وجہ سے جہاں بالکل تعلیم نہیں وہاں عورت اور مرد کا تعلق بگڑا, اور ایک وہ جہاں بہت ہی تعلیم ہے, اور ایک وہ جہاں لا دینیت ہے. یعنی ہم باہر کی دنیا میں ابھی رونے لگ گئے اس بات کو کہ ہومو سیکشولیٹی آ گئی, لیسبینزم آ گیا, عورتیں عورتوں میں انوالو ہو گئی, مرد مردوں میں ہو گئے, لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ابھی ہم اس درجے پہ نہ بھی آئے ہوں, اور اللہ نہ کرے کبھی آئیں, لیکن ہم آئیں گے کیونکہ جس تیزی سے ہم بڑھتے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں. لیکن لڑکی لڑکے کی دوستی اب یہاں بھی ایکسیپٹڈ ہو گئی, پہلے ایکسپیکٹڈ تھی اب ایکسیپٹڈ ہو گئی. پہلے اس کو عزت کا چور کہتے تھے, اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے گھر میں کوئی پتھر پھینک دے, کسی دیوار سے جھانک لے, تو سارے مردوں کی غیرت, خون ان کی آنکھوں میں اترتا تھا, غیرت جاگتی تھی, اور اس لڑکے کو پکڑ کر بغیر کچھ وجہ سوچے سمجھے وہاں سے بھگا دیا جاتا تھا. آج لڑکے کی ماں نے بھی اور لڑکیوں کی ماں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا, بس ایک سے کرنا, اچھا کس جس سے کرو گے ہمیں بتا دینا. تو یاد رکھیے کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کو یہ میری بات اچھی نہیں لگے گی, اور ویسٹ میں رہنے لوگوں تو اب سمجھ بھی نہیں آئے گی, وائی ماما, واٹس رانگ, آئی وانٹ ٹو گیٹ میرڈ, ماما اس میں کیا بری بات ہے, میں شادی تو کرنا چاہتی ہوں. اور ذرا سی اچھی بیٹی ہوگی تو کہے گی ماما ہی از اے مسلم گائے, میں ایک مسلمان لڑکے سے پیار کرتی ہوں, کوئی غیر مسلم سے تھوڑی کرتی ہوں. اور کل کا دور آئے گا لوگ یہ تک کہیں گے ماما ہی از اے بوائے, میں ایک لڑکے سے دوستی کر رہی ہوں, میں نے لڑکی سے تو نہیں کی. اب میری اسٹون کو آپ خود سمجھیے, جو ناخوب تھا وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح باتیں ہیں. تو لہٰذا اعلانیہ بدکاریاں نہیں ہوں گی, اور خاص طور پہ منگیتر کا رشتہ آج ہمارے ہاں بے حیائی اور برائی کا سمبل بن گیا. چلے منگنی کے موقع پہ انگوٹھی پہنانا تو کئی سال سے معروف ہے, لیکن شادی سے پہلے اور منگنی کے بعد کے دور میں ایک دو سال خوب خاطریں, دعوتیں, لڑکی ادھر لڑکا ادھر, وہ دعوت وہ ان کے, پھر اکیلے ہوٹلنگ, پھر گھومنے جانا, شادی کی کس کو ضرورت رہ جائے گی؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہے؟ آپ آگ اور پانی کو اکٹھا کریں تو دھواں نہ نکلے. اور ایسے لوگ جن کو لگ رہا ہے کہ اب ہماری شادی ہو جائے گی, جب آپ ان کو ساتھ کر دیتے ہیں تو کیا وہ بیٹھ کر وہاں قرآن پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے اس موقع پہ, جو آج کی ہماری آیت تدبر میں بھی ہے, کہ کہیں بھی ایک مرد اور ایک عورت جب تنہا ہوتے ہیں, اور اگر میں عورت اور مرد کو لڑکی اور لڑکا کہہ دوں تو زیادہ اپروپریٹ ہوگا, کیا ہوتا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے 2165, ابن عمر اس کے راوی ہیں. طویل حدیث ہے جس کا آخری حصہ بیچ کا پڑھنے والی ہوں. آپ نے فرمایا الا لا یخلون رجل, خوب خبردار ہو جاؤ کوئی مرد تنہا نہ ہو ایک عورت کے ساتھ بھی, امراتن الا کان ثالثہم الشیطان, خبردار جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے, الون ہوتا ہے, تنہائی میں ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور شیطان پھر کیا کہے گا یہ آپ اور میں خود جانتے ہیں. تو لہٰذا منگیتر کے نام پہ, فیونسی کے نام پہ, اور اس کو ماڈرنزم کا سمبل بنا کر لڑکے لڑکیوں کو اتنا نہ آزمائیے, یہ ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے. بھوکے کے سامنے کھانا رکھ دیں اور کہو کھانا نہیں ہے, یہ تو زیادتی کی بات ہے. پیاسے کے سامنے پانی رکھ دیں اور پھر آپ دیکھیں سارا دن روزے سے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوگا, افطاری کے وقت سامنے کھانا پانی آ جائے صبر نہیں ہوتا. جب چیز نہیں ہے تو انسان صبر کر لیتا ہے, تو جذبات کو بھڑکانے والی ہر ممکن چیز موجود ہے. اور وہ بھی نہیں رہا, پہلے تو یہ پرانی باتیں لگتی ہیں ڈیٹنگ اپ, تو ایک ایک منٹ کا چٹ چیٹ ہوتا ہے, पहले ही प्लान कर लिया जाता है शादी के बाद जाना किधर है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, तुम किधर रहोगी, हमारा लाइफस्टाइल क्या होगा। मुझे बताइए क्या ये इस्लाम का नुक्ता नज़र है? आज बहुत सारी शादियों के नाकाम होने की वजह ये मुसीबतें हैं। मैं कम से कम 5 ऐसे केसेस आपको बता सकती हूँ जो मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी। सिर्फ इसलिए शादी नहीं हुई कि शादी से पहले ही लड़का लड़की इतने बेतकल्लुफ़ हुए, एक दूसरे के कई ऐप खुल गए। देखिए जब सर पड़ती है बंदा बर्दाश्त करता है। क्या आप में से कोई कह सकता है कि आप अपने शौहर के लिए आइडियल है? शादी हुई आपकी कमियों बेशियों के साथ, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया। क्या आप में से मेरे में से कोई कह सकता है कि मेरे शौहर जो है वो गुलफाम शहजादे हैं, उनके पास दुनिया की हर खूबी है? नहीं है। लेकिन जब घर गए, कुछ अच्छी मिली कुछ बुरी मिली, चंद महीनों साल में कहा भाई यही नसीब में था, यही मिलना था, 1-1.5 साल का कॉम्प्रोमाइज़ होता था, फिर आप कहते थे चलो जैसे माँ बाप को नहीं बदल सकते, शौहर को भी नहीं बदलना, बीवी को नहीं बदलना, घर बस जाते थे। कई दफ़ा आपने खुद अपने बड़ों में सुना है, अगर अम्मा जी जो बैठी हैं उनसे बैठ में बाद में सुनिएगा, कईयों की शादी तो ऐसे हुई है कि उनकी शादी वाले दिन को बताया गया तेरी शादी हो रही है कोई अम्मा ऐसी बैठी तो हाथ खड़ा कर दे। जी बिल्कुल, वो देख लीजिए बाद में अम्मा जी सुनाइएगा कहानियाँ। हमारे एक अंकल हैं तो वो कहानी सुनाते हैं, कहते हैं कि मेरी जब रिश्ता पक्का हुआ तो मेरी माँ कहीं कर आई तो मुझे कहने लगी कि तेरी शादी करने लगी हूँ। तो कहने लगे कि मैंने कहा अम्मा कौन है, कैसी है, क्या करती है? तो अब ज़रा माँ की टोन सुनिए, कहती है गूंगी है, बैरी है, अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, करता है कि नहीं करता शादी? कहता मैं डर गया अम्मा से। मैंने कहा अम्मा कर दे। मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, ये भी कोई एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ बेतकल्लुफ़ी के नाम पर जब रिश्ते इतने खुल जाते हैं अब फिर शादी होती नहीं है। अक्सर लड़की लड़के के बारे में ये सवाल आने लगता है कि जी ये पहले तो बड़े खुश थे अब परेशान हैं। वजह क्या है कि वो बेतकल्लुफ़ हो गए। वो उस वक्त मिलते हैं मंगेतर के सूरत में, वो फूल भी ले आएगा, वो राडों की घड़ी भी ले आएगा ले आएगी, वो कोई उसको फ़ोन भी दिला देगा, बड़ा अच्छा लगेगा। शादी के बाद तो ये चलन नहीं चलते, वहाँ तो आपको रोटी चाहिए, उधर तो गुलाब का फूल मिल जाता है, इधर आपको गोभी का फूल चाहिए कि रोटी पकानी है, खाना पकाना है, आटा लेकर आओ रोटी पकाएं। तो याद रखिए ये ताल्लुक भी हमने आज बहुत गलत कर दिया। और चूंकि इस पर अब कोई बात नहीं करता, क्यों नहीं करता, इसलिए कि नोन है, तो नोन होगा तो नोन होगा। लेकिन अल्लाह ने साफ कह दिया कि जब निकाह हो उससे पहले पाक दामनी हो। और यकीन कीजिए कई ऐसी कहानियाँ शादी के वक्त लड़कियाँ प्रेग्नेंट होती हैं, कई जगह अचानक शादी सिर्फ इसलिए होती है कि अब छुप नहीं रहा हमल, वो किसी और का बच्चा है या इसका है वो बच्चा हलाल का नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि इस रिश्ते को हम इज्जत के साथ संभाले। मंगनी करनी नहीं चाहिए इतनी लंबी, आप निकाह करके उनको उनके घर का कीजिए, क्यों किसी के को आजमाइश में डालें और दूसरी बातें। बहरहाल फिर फरमाए पस जब ये लौंडियाँ निकाह में आ जाएं या फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो इन्हें आधी सज़ा है इस सज़ा से जो आज़ाद औरतों की है। कनीज़ों से निकाह का ये हुक्म तुम में से इन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाह और तकलीफ़ का अंदेशा हो और तुम्हारा जब्त करना बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहमत वाला है। क्या पता चला? मुहसनात, ये एक स्लाइड देखिएगा। मुहसना का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में जिन मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है उसमें एक आता है शादीशुदा औरत, यानी हर वो औरत जो किसी मर्द के निकाह में आ गई वो मुहसना है। हसन कहते हैं किले को। हसनुल मुस्लिम एक बड़ी मारूफ किताब भी है ना दुआओं की, जो आप में से अक्सर को हम लोग रेकमेंड करते हैं। तो मुहसना का लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़ुबान में शादीशुदा औरत के लिए भी आता है, पाक दामन औरत के लिए भी आता है, आज़ाद औरतों के लिए और मुसलमान औरतों के लिए। और आप जमा करके देखिए ये चारों चीज़ें जमा होती हैं तो एक शरीफ मुसलमान बाहया औरत तसव्वुर में आती है। अच्छी औरत कैसी होती है नोट कर लीजिए, नेक सोच और अमल वाली, यानी अल्लाह के हाँ एक औरत एक अच्छी लड़की एक अच्छी बेटी की तो क्या खूबियाँ हैं। फिर इसी तरह फोहश से इज्तनाब करने वाली और खुफिया दोस्तियों से परहेज़ करने वाली। हमने इस रुकू से क्या सीखा? अब अच्छी बुरी बातें नोट करेंगे, आज से क्लियरली कर रही हूँ, इंशाल्लाह जो पिछली रह गई हैं वो मैं किसी एक दिन मौका देखकर आपसे इजाज़त लेकर पिछले 4 पारों की बोल दूँगी, ताकि आप इस साल जब कुरान पूरा करें तो आपके पास एक पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी हो कि हमने आयतों से क्या सीखा। क्योंकि इस जल्दी में हम एक एक आयत को ब्रीफ तो नहीं कर सकते, तो इस पूरे रुकू से हमने क्या सीखा? नंबर एक, हिसारे निकाह में महफूज होना है, यानी बिला वजह गैर शादीशुदा नहीं रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के अकेले रहने को पसंदीदा नहीं फरमाया, हत्ता कि वो जिनकी शादी हुई और टूट गई या जिनकी शादी हुई और बेवगी या مرد کی بیوی کے فوتیدگی کی صورت بنی. حضرت علی کو آپ نے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ تین چیزوں میں جلدی کرو, اور اس میں ایک وہ جس کا ساتھی موجود نہ ہو اس کے دوسرے نکاح میں, پھر دوسری بات صبر کرنا سیکھا ہم نے, پھر تیسری بات چھپی دوستیاں نہیں کرنی انشاءاللہ تعالی, اور اسی طرح سے بری چیزوں سے بھی بچنا ہے. ایک عورت نے اپنا نکاح خود نہیں کرنا, ولی کے بغیر نکاح نہیں کرنا کرانا. اور اسی طرح سے ہم نے اس رکوع سے یہ بھی سیکھ لیا کہ بے حیائی چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو جائے, ہم نے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. آگے ہے آیت نمبر 26 سے 33, 26 سے 33 رکوع نمبر 2 ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اس کا ٹاپک لکھیے, خواہشات کی پیروی کبائر تک لے جاتی ہے. یعنی جب ہم خواہشوں کی بہت زیادہ پوجا کرتے ہیں نا تو کبیرہ گناہ پہ جاتے ہیں. اس کی بھی مثال پچھلے رکوع میں پڑی ہے, زنا کبیرہ گناہ ہے. عورت مرد کا تنہائی میں اکیلے ہونا بغیر کسی وجہ کے اور شہوت رانی کی باتیں کرنا, یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے. تو یہ خواہشیں ہیں جو ہمیں ان چیزوں تک لے جاتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. بڑی خوبصورت آیت ہے, اور اگر ہم آج کی شیٹ کو کھول لیں تو ہماری آیات تدبر بھی اسی حصے میں آتی ہے کہ خواہشات کی پیروی کیا ہے. یعنی ہماری اس پارے کی آیت تدبر سورۃ نساء کی آیت نمبر 27 ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات. اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے, اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑو. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی, بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالی کے حکم کی پیروی کرنی ہے. اب ایک سٹریچ میں اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یرید اللہ, اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے, اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلا دے, اور تمہاری توبہ قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے, اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں یعنی اس کے فالوورز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے کمی کر دے, یعنی تخفیف کر دے, لائٹ کر دے, کیونکہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے. اے ایمان والو, اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ, مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو. خرید و فروخت اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. اور جو شخص یہ نافرمانیاں یعنی سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے, تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے. اور اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے. مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا, اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں, اس کے وارث ہم نے اس ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے. انہیں ان کا حصہ دو, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے. اس حصے میں ہم نے خواہشات کی پیروی بھی دیکھی, اور یاد رکھیے کہ خواہش ایک ایسا سلپری راستہ ہے کہ جو ہمیں بتائے بغیر ہماری زندگی میں اس طریقے سے الجھاؤ پیدا کرتا ہے کہ ہم پھر اللہ کے حکم پر تو کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ہم اچھی کرنا چاہتے ہیں لیکن خواہش ایسا انسان کی مت مار دیتی ہے کہ جس کے بعد ایک بندہ اپنے آپ کو اس سے دور کرتا ہے. پھر اسی طرح ہم نے اس میں باطل طریقے سے مال دوسروں کا کھانے کا ذکر پڑا. تو باطل طریقے کیا ہوتے ہیں؟ دھوکہ, فریب, جال سازی, ملاوٹ. اس کے علاوہ تمام وہ کاروبار ان چیزوں کی خرید و فروخت جن سے شریعت نے منع کیا ہے, مثلا شراب, خنزیر کا گوشت کھانا پینا. پھر اسی طرح سے ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا, مثلا آپ دیکھیے کہ نیوڈیٹی پھیلانا, فحاشی پھیلانا. آج کے دور میں ایسی چیزوں کو آپ دیکھیے تو عموماً پورا بزنس بن چکا ہے, شو بزنس کی ہر وہ چیز جس سے بے حیائی پھیلے. آپ ویڈیوز بناتے ہیں, کیا ہوتا ہے ان ویڈیوز میں؟ ایک شادی کی ویڈیو اور ایک انڈین مووی کی ویڈیو میں کتنا کو فرق رہ گیا, جبکہ گانے بھی انہی کے ڈال دیے. تو یہ جائز نہیں ہوگا. आप फोटो सेशंस करते हैं, एक लड़की जो भी नई नई किसी मर्द के निकाह में गई है, अभी उस मर्द बेचारे ने तो देखा भी नहीं उसको, और एक फोटोग्राफर उसका हर पोर्ट्रेट ले रहा है। कभी आपने सोचा, चाहे वो मंगेतर हो चाहे नॉन वेली बीवी हो, और मंगनियों पे ऐसी शादियों तस्वीरों का बनना, और बड़े फख्र से बाद में आने वालों को दिखाते हैं, आपको तस्वीरें दिखाएं। अगर आप एक दफ़ा कहते हैं ना हमें नहीं देखनी, कोई भी नहीं बनाएगा। ये मैं और आप खामोशी से ऐसी चीज़ों में तावुन करते हैं, और साथ क्या कहते हैं, कितनी प्यारी लग रही है, ये तो पहचान ही नहीं जा रही। जब आप किसी को ये कहते हैं ना पहचान ही नहीं जा रही, तो आप तारीफ नहीं कर रहे होते, बुराई कर रहे होते हैं कि इतनी बदसूरत थी पर आज कितनी प्यारी लग रही है। तो ऐसी तमाम चीज़ें नाजायज़ हैं। हर वो गंदी चीज़ जिससे दुनिया में फहाशी और उरियानी फैले, इसका बनाना बिगाड़ सब कुछ नाजायज़ है। फिर आप देखिए कि इस हिस्से में हमने कबायर का तذکرہ किया। कबायर क्या होता है? कबीरा गुना की कोई एक लिस्ट नहीं दी अल्लाह ताला ने, हमारी सवाबदीद पे भी छोड़ दिया। बास कहते हैं कि जिस पर हद है वो कबीरा है, बाज़ कहते हैं जिन कामों के बाद जहन्नुम का तذکرہ है, हमेशगी का जहन्नुम में हमेशगी की जिंदगी का तस्करा है, वो कबीरा है। बहरहाल अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए इन आयात में एक चीज़ रखी है, इसको इस माइंड मैप से देखिएगा कि दुनिया और आखरत की इज्जत और कामरानी आप चाहते हैं तो तीन काम कीजिए, कबायर गुनाहों से परहेज़ कीजिए। इसकी लिस्ट है, इमाम ज़ाहबी ने अल कबायर के नाम पे किताब लिखी जिसमें तकरीबन 70 से ज़ायद उन्होंने ऐसे आमाल लिखे कि जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में कबीरा गुनाहों में आते हैं। और इसी तरह से अगर आप कबीरा से बचते जाएंगे, अल्लाह ताला आपके सगीरा गुनाहों की भी बख्शिश कर देगा और अपनी रहमत भी आपके शामिल हाल करेगा। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, गुनाहों से बचो जो हलाक करने वाले हैं, मोहलिकात कहते हैं इनको, सबल मोबिकात का लफ्ज़ भी आता है एक हदीस में। पूछा गया कि अल्लाह के नबी वो कौन से गुनाह हैं? आपने फरमाया, अब यहाँ से आप ज़रा एक अपने माइंड में एक चेकलिस्ट तो बना लीजिए कि ये जिनका भी जिक्र सुनने लगी हूँ ये कबीरा हैं, और कबीरा की माफ़ी तौबा के बग़ैर नहीं होगी, कहीं मैं इनमें इन्वॉल्व तो नहीं हूँ। नंबर एक, शिर्क करना, और जिसका कत्ल हराम हो इसे कत्ल करना, हाँ किसी शरई वजह से इसका खून हलाल हो गया हो तो वो और बात है। तीसरी चीज़, जादू करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, और मैदान जंग से कुफार के मुकाबले में पीठ दिखाना, और भोली भाली पाक दामन मुसलमान औरतों को तोहमत लगाना। 3 सेकंड देती हूँ, इस लिस्ट पे नज़रें जमाइए और अपने आप को ढूंढिए, कोई एक भी जरासीम अगर कबीरा का आ गया हमारी ज़िंदगियों में तो याद रखिए कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी रुसवाई का ज़रिया बनेगा क़यामत के दिन। और साथ ही साथ अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे आपको बचा ले। इस रुकू से हमने क्या सीखा है? नंबर एक, सालेहीन के तरीके की पैरवी कीजिए, बुरे लोगों के नक्शे कदम पे मत चलिए। आम रिवाज है, लोग कहते हैं सब करते हैं, सभी करते हैं, मेरी दोस्त भी ऐसे ही करती है, और मामा आप तो बहुत ही रिजिड हैं, फलां तो इतनी अच्छी हैं। नहीं, नेक लोगों के तरीके, हमेशा अपने इर्द गिर्द नेक लोगों को ढूंढिए, उनके पास रहिए और उनसे सीखिए। और ये ना कहा करें कि ये तो नेक हैं जी, इन्होंने तो ये करना ही है, ये तो मस्जिद के बगैर नमाज पढ़ेंगे नहीं। क्यों भाई, आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? आप नेक नहीं बनना चाहते जी? ये तो हिजाब नकाब करते हैं, ये हम थोड़ी, ये तो वो बड़े लोग हैं, आप कीजिए। फिर दूसरा जो इससे हमने सीखा कि अल्लाह का फजल मांगना, हर वक्त एक लफ्ज़ पे ज़ुबान पे लफ्ज़ रखिए कि अल्लाह मुझ पे अपना फ़ज़ल कर दे। आप कहते हैं फ़ज़ल क्या होता है? मेरी औकात से ज़्यादा दे, फजूल चीज़ कहते हैं ना, एक्स्ट्रा। अल्लाह मैं डिज़र्व नहीं करती, मेरे पास वो नेकी नहीं, मेरे पास वो अमल नहीं है, बस तो अपनी रहमत से मुझे वो अता कर दे। फिर इसी तरह आपस के लेन देन बाहमी रजामंदी से करने हैं, यानी नाजायज़ और बातिल तरीक़ों से दूसरों के माल नहीं खाने। फिर कबीरा गुनाहों से बचना है इंशाल्लाह, जो कुछ दूसरों को मिला है इसकी तमन्ना नहीं करनी, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी नहीं करनी, राह रास्त से हटकर दूर नहीं जाना, जुल्म और ज्यादती नहीं करनी। अल्लाह ताला आपको मुझे इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अगला रुकू देखिए, 34 से 42, इसका टॉपिक लिखिए, बिगड़ी हुई बीवी की इस्लाह का तरीका। सुभान अल्लाह, लगती है आपको कुरान किताब ऐसी हस्ती की तरफ से कि जिसको बंदे के हर मसले और हर चीज़ का पता है? दुनिया में बिगाड़ बहुत है, कुरान उसकी इस्लाह का तरीका बताता है कैसे, आइए देखिए। अर रिजालु कवामून अलनिसा, मर्द औरतों पर कवाम है, कवाम कहते हैं ज़िम्मेदार, मैनेजर, متکلف متکلف یعنی بوجھ اٹھانے والے، ذمہ داریاں نبھانے والے، ٹیک کیئرر ہیں، وہ اس کی زندگی کے اندر ایک مضبوط سہارا ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ عورت کو مضبوط مرد چاہیے ہوتا ہے، وہ مرد جو اس کے آگے زندگی کے طوفانوں میں ایک دیوار بن جائے، جو لوگوں کی باتوں کے مقابلے میں اس کے لیے ایک ڈھال بن جائے، وہ مرد جس کے اوپر عورت تکیہ کر سکے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ عورت اپنے مزاج سے اور اپنے وجود سے بڑی کمزور چیز ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ کو، جیسے بیل زمین پہ اگتی ہے نا، لیکن اس بیل کا ایک سرا اٹھا کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیں تو وہ اوپر اٹھتی ہے. یہاں اس تصور سے سوچئے کہ بیل عورت ہے، مرد ایک درخت ہے. اگر ایک عورت ایک مرد کے سہارے اوپر چڑھتی ہے تو یہ بیسٹ کمبینیشن ہوتا ہے، تو مردوں کو ذمہ دار بنائے گا. وجہ کیا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں. تو مرد کی بڑائی کی صرف دو باتیں ہیں قرآن میں، نمبر ایک فزیکلی اسٹرانگ، بوجھ اٹھاتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، جذباتی نہیں ہوتے. گھر میں چور آ جائے تو مرد سامنے جاتا ہے، چوہا آ جائے تو مرد اس کو مارتا ہے، لال بے کاکڑوں جا جائیں تو مرد آگے بڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ بیگم کو آگے کر کے خود چھپ جائیں کہ تم کرو یہ کام. جسمانی مضبوط ذہنی کام مرد کو کرنے چاہیے. اور دوسری بات قوامیت ہے، مرد کا خرچ کرنا، یہ مرد کی شان ہے. مال کمانا، رزق حلال کمانا عبادت ہے. گھر والوں کے لیے کام کرنا القاسب حبیب اللہ. تو اپنے مردوں کی قدر کیا کریں. اگر وہ سارا دن گرمی میں جا کر خون پسینہ بہا کر کچھ روزی روٹی لے آتے ہیں، ایک ٹکڑا بھی نہ ضائع کریں. ایک چاول کا دانہ دھوتے ہوئے اگر آپ کے سنک میں گر گیا، آپ نے اپنے مرد کی کمائی میں سے چلیے ایک پیسے صحیح، ایک پینی صحیح، ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کی اس کی محنت ضائع کی، لیکن ناشکری تو ہوگی. تو عورت کو ہمیشہ مرد کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے. مرد کی کتنی خوبیاں سنی؟ دو، مضبوطی اور کمانا. اب ذرا عورت کی لسٹ آپ نے خود بنانی ہے. آپ کی میری لسٹ تیار ہے اللہ کے پاس. فصالحاتن قانیتاتن حافظات للغیبی بما حفظ اللہ، پس نیک فرما بردار عورتیں شوہر کی غیر موجودگی میں. یہ بھی نوٹ کیجئے گا، ایک عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ کہ جب شوہر پاس نہ ہو تو یہ حفاظت الہی نگہداشت کرنے والی ہیں. اس کے دو معنی لیے گئے، ایک تو یہ کہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے شوہر کے بعد کسی اور کو اپنے بستر پہ نہیں آنے دیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا مفہوم بچوں کی اچھی تربیت بھی ہے. یعنی مرد پاس ہو یا نہ ہو، مرد کے ساتھ رہ رہی ہیں کہ نہیں رہ رہی، سنگل پیرنٹ ہے، طلاق ہو گئی، بیوگی ہو گئی، بچے کو نہیں بگاڑے گی عورت. یہ مرد کا حق بنتا ہے اپنی بیوی پر کہ عورت اس کے بچے کو نہ بگاڑے. اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو، یہاں عربی کا لفظ ہے نشوز. نشوز کہتے ہیں اٹھان، چڑھنا. یعنی کچھ عورتوں میں فطری طور پر اپنے بڑے ہونے کا، اپنے عقل مند ہونے کا احساس ہوتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا پڑھی لکھی زیادہ ہے، خوبصورت زیادہ ہے، اکلوتی ہے، کروڑوں کے اکلوتی وارث ہے، ماں باپ نے سپائل کر دیا، چھ بھائیوں کی ایک بہن ہے. تو یہ ساری کیفیات ایک عورت میں، یعنی مفسرین نشوز کے لفظ کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ عورت اندر سے خود کو شوہر سے بہتر سمجھے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، میرے پاس امریکن نیشنلٹی ہے، میں یہاں سے بہتر ہوں کیونکہ وہ پاکستانی ہے، میں نارویجین پاسپورٹ ہولڈر ہوں، یہ پاکستانی ہے. اس کو نشوز کہتے ہیں، یعنی شوہر کو کمتر سمجھنا. اور پھر جب مزاج برا ہو تو چڑچڑ بھی ہو جاتی ہے، بات کا جواب ترکی بترکی دیا جا سکتا ہے، پاؤں بھی پٹھے جاتے ہیں، شٹ اپ بھی کہا جا سکتا ہے، تمہیں عقل نہیں سمجھنی. یعنی کسی بھی طرح سے ایک عورت جس کو مرد سے صرف ایک ہاتھ نیچے، یہ دیکھیے یہ ہاتھ، یہ مرد کا ہاتھ ہے، یہ عورت کا ہاتھ ہے. اللہ جی نہیں کہتا کہ مرد ادھر ہو اور عورت ادھر ہو، یہ نہیں ہے اسلام کی بانٹ. بالکل اتنا ہی فرق جتنا اس میز اور اس کرسی میں ہے. یہ میز مرد ہے، یہ کرسی عورت ہونی چاہیے. کرسی جھکی ہوئی، دبی ہوئی، سافٹ، اس پہ آپ فارم لگاتے ہیں اور ٹیبل کو آپ ہر وقت سخت سے سخت کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ 49 اور 51 کا ریشو ہوگا تو یہ بہترین گھرانہ ہے. 50-50 نہیں ہے، 51-49. یہ جملہ بچیوں کو سکھا کر بھیجئے. اندر کہیں یہ نشوز چھپا ہوتا ہے، پھر رویوں میں، چال ڈھال میں، بات چیت میں نظر آتا ہے، اور پھر وہ عورت جو آگے بولتی ہے. اب اللہ کہتا ہے کیا کرو، ایسی عورت کو گھر بھیج دو؟ نہیں، घर नहीं तोड़ना, लिख लें इस आयत का टॉपिक 34 का, घर बचाने की हर मुमकिन कोशिश करो। घर टूटने के लिए नहीं बनते, घर बचाने के लिए बनते हैं। लेकिन अगर मिजाजों में इतना फ़र्क हो, देखिए आदत बहुत आम चीज़ है, आदत के साथ एक दूसरे को बंदा एक्सेप्ट कर लेता है। मर्द कम बोलता है, बीवी ज़्यादा बोलती है, मर्द कंजूस है, बीवी फजूल खर्च है, इट्स ओके। और मैं एक जुमले में इस रिश्ते को समेटती हूँ, बिलीव मी। और मैं आपको अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को और आप सबको इर्द गिर्द देखने वालों और जो मेरे पास लोग मसाइल लेकर आते हैं, इन सब की रोशनी में आज मंगेतर और रिश्तों ही पे बात ज़्यादा करना चाह रही हूँ, ताकि ये रिश्ता भी तो ठीक हो जाए। एक चीज़ याद रखिए, मोहब्बत ना हो फिर भी घर बस जाते हैं। है आप सबको मोहब्बत अपने शौहरों से? किस किस को है, कह सकती हैं उनको? तो ये बाकियों के हाथ क्यों नहीं खड़े हुए? किस किस को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं है? माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतें बढ़ाए। और आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं और इस वक्त भी अपने अपने स्टेशन पे घरों में बैठकर सुन रहे हैं, आप सब के दिलों में अपने शौहरों और शौहरों के दिलों के आप में आपके लिए वो मोहब्बत पैदा कर दे जो नबी सल्लम और हज़रत आयशा के बीच में थी। ये मोहब्बत बड़ी कीमती चीज़ है, लेकिन मोहब्बत के बगैर भी घर बस जाता है। खूबसूरत हो मर्द औरत ना हो, घर बस जाएगा। पैसे वाले हो ना हो, बस जाता है। लेकिन एक चीज़ ज़िंदगी में याद रख लीजिए, इसके बगैर घर नहीं बसेगा, और वो बाहम एक दूसरे की इज्जत ना होना। आपको महसूस हो जाए ना, अगर शादी के बिल्कुल आगाज़ में इज्जत नहीं करती औरत मर्द की, या मर्द दोनों साइड्स पे मर्द इस औरत की इज्जत नहीं करता, फौरन तोड़ दीजिए, इससे पहले अल्लाह अपना कोई बंदा दुनिया में भेज दे, बिलीव मी। क्योंकि इज्जत के बगैर रिश्ते नहीं निभते। फिर जितनी जल्दी जान छुटेगी सो लाखों पाएंगे। प्यार वक्त के साथ हो जाता है, मोहब्बत वक्त के साथ हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन इज्जत नहीं बनती। जिन औरतों के दिल में गिरा पड़ जाए, गिठा पड़ जाती है ना, और वो शादी के गानों में भी कई चीज़ें डाल डूल के भेजी जाती हैं दोनों तरफ से, तो घर नहीं बसते। इस सारी कैफियत को नशूज़ कहते हैं। अल्लाह कहते हैं सब्र करो, पहला स्टेप इन्हें नसीहत करो, फैज़ुहुम, दिल नरम करो, सोचो, अकल करो, होश करो, ये गुड़िया गुड्डे का घर नहीं है, ऐसे नहीं घर बसते, ऐसे मर्द को नहीं जवाब देते, मर्द के आगे नहीं बोलते, ये तुम्हारा शौहर है, ये अल्लाह ने चुना है, ये फैसला है, ये तुम्हारे माँ बाप का इंतखाब है, पूरी उम्मीदें बसी हुई हैं, उसको नसीहत करो, कोई नरम बातें करिए कि जिससे उसका दिल नरम हो जाए। बात समझ आ गई, मर्द भी करे कि बेगम ठीक है, ये नहीं वो नहीं। आप कहेंगे ये सारा औरत पे क्यों आ रहा है, फिक्र ना कीजिए, इसी सूरत के एंड पे बिगड़े हुए मर्द को भी ठीक करेंगे इंशाल्लाह, उसका अल्लाह ने अलग चैप्टर रखा है। लेकिन देखिए पहले औरत के बिगाड़ की बात है, मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन यकीन कीजिए मर्द बिगड़ा होना तो सोच सुधर जाता है। एक वो कहते हैं डाली डाली कूद के फिर आखिर तने के रास्ते से कूद आना पड़ता है। औरतों के मिजाज में अगर एक दफ़ा नशूज़ आ जाए तो अल्लाह ही पूरा कर दे। मैंने 50-50 साल शादीशुदा औरतों को भी देखा है तो वह आहें भरती हैं कि मेरे क्या नसीब में पड़ गया, बुढ़े बुढ़ी हो चुके, घुटने जले गए, कमर जोरी हो गई, आज भी कहती हैं मेरे बाप ने मेरे लिए यही चुना था। यकीन कीजिए सच है कि झूठ है? औरत पक्की बड़ी होती है, औरत अपनी बात छोड़ती नहीं है। तो अल्लाह कहता है कि उसको नसीहत करो, पहला स्टेप, नहीं हुआ ठीक है, नसीहत हो गई बात ठीक है, दैट्स इट, नहीं हुआ अब सेकंड स्टेप, और इन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो। मर्द को फिर भी नहीं ये कहा कि घर छोड़ के चले जाओ, तुम नहीं जाओगे, वो नहीं जाएगी, तुम जाओगे, यानी बेडरूम छोड़ो, जाके स्टडी रूम में सो जाओ, लाउंज में जाके सो जाओ। बीवी के लिए एक बहुत बड़ा थप्पड़ होता है कि मर्द उसके साथ सोना ही नहीं चाहता, चाहे वैसे नखरे करें, लेकिन जब मर्द उसको कहता है ना कि मुझे तेरे साथ नहीं सोना बैठना, तो बीवी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मर्द औरत की एक वीक पॉइंट है, और औरत नो नहीं सुन सकती, ये भी याद रखिए। लिहाजा यही बात कही कि सेकेंड फेज है कि एक हल्का सा टॉर्चर दो कि सोच लो फिर मैं छोड़ सकता हूँ तुम्हें, इसके बाद भी ना सुधरे, अच्छी बीवियाँ या संभल जाएंगी, और अगर नहीं नशूज़ इतना ही पक्का है तो फिर आखिरी हल्की सी चोट और इन्हें मार की सज़ा दो। और अल्लाह के नबी की वाज़े हदीसें हैं, कोई मुंह पे ना मारे, कोई चोट ना लगे, और आपने एक मिसवाक पकड़कर बताया ऐसे, ये देखिए, ये तो वो चपत है जो आप ऐसे प्यार से बच्चों को भी लगा देते हैं, صرف اس کے اندر کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے. جیسے ٹارچر, بجلی کی جھٹکے دیے جاتے ہیں نا تاکہ وہ جسم کے حصے کام شروع کر دیں جو نہیں کرتے. مراجعہ کی اس عورت کو بتاؤ تمہارا گھر ٹوٹنے والا ہے, اور آج جتنے تمہیں مسئلے لگ رہے ہیں نا اس مرد میں ساتھ رہنے میں, کل جب تم اس کے ساتھ نہیں ہوگی نا تو اس سے زیادہ مسائل کا شکار ہو جاؤ گی. یہ بھی یاد رکھیے, چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو حل نہ کرتے کرتے ہم بڑے بڑے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. گھر کی بات گھر میں رہے, آج لڑے کل صلح, کل صلح پرسوں لڑائی, وقت چل جائے گا. لیکن باہر رہ کر دور رہ کر حسرت ہے, پھر اچھا لگتا ہے وہ سب. کچھ عرصہ جب جوش غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا پھر وہ لڑائیاں بھی اچھی لگتی ہیں. کتنا مزہ آتا تھا, مزے سے لڑتے تھے, بعد میں صلح کتنی پیاری ہوتی تھی, پھر کتنے مزے سے ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے تھے. یاد رکھیے یہ زندگی جنت نہیں ہے. اللہ نے یہ سزائیں دینے کے بعد کا, پھر اگر وہ تابے داری کریں, اب دیکھیں یہاں مرد کو سختی کی جا رہی ہے کہ اگر ان ساری چیزوں کے بعد ایک عورت, ایک بچی, لڑکی سنبھل گئی تو پھر اب ان پر راستہ تلاش نہ کرو. یعنی اب اس کو تانے نہ دو, اب اس کو یہ نہ کر, دیکھا تجھے سیدھا کیا میں نے, تو ایسی تھی ویسی تھی, اور نہ اس کو چھوڑنے کی بات کرو, اور بات بات پہ طلاق کی دھمکی بھی نہ دو. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے. یہ تو تھی بات ختم, یہاں تک پوری کوشش کرو گھر بچانے کی. گھر کی بات تین سٹیپس تھے, اب یہ بھی نہیں سمرے پھر بھی نہیں بنی بات, تو فورتھ سٹیپ کیا ہے؟ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو. اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ یقیناً پورے علم والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے. کیا پتہ چلا گھر بچانے کا ایک پھر اگلا آخری طریقہ کیا ہے کہ بیچ میں باہر والوں کو ڈالو, نیوٹرل ہو کر دونوں آئیں. کیونکہ دیکھیں جو لڑ رہے ہوتے ہیں نا ان کی عقل کام نہیں کرتی, وہ تو بیوقوف ہوتے ہیں, دونوں کے اوپر جذبات سوار ہوتے ہیں. تو پھر باہر والوں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ دونوں کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے, اور اگر موافقت ہونی ہوگی تو اللہ موافقت کرا دے گا, اور اگر اس کے بعد جدائی ہو جائے تو اتنا غم نہیں کرنا چاہیے. ہو گیا سو ہو گیا. دیکھیے اسلام نے جس طرح نکاح کو آسان کیا نا اسی طرح طلاق کو بھی آسان کیا. کیوں؟ زنا نہ ہو. ایک چھت کے نیچے بیٹھے دو لوگ ایک دوسرے سے نفرت کی آگ میں نہ جل رہے ہوں. مسلم خود جو پچھلے پارے میں پڑھا, تو یہ مسلم خود شوہر بیوی میں بھی ہونا چاہیے, ایون چھوڑے ہوئے طلاق شدہ جوڑوں میں بھی ہونا چاہیے. یہ بات کبھی قابل برداشت نہیں. مصاحب دیکھیے اس ہال میں ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, سیکھنے سکھانے آئے, خدمت کرنے کرانے آئے دین کی, یہ سب اپنی جگہ. لیکن آپ کے میرے دل میں ایک دوسرے کے لیے اگر نیگیٹو جذبات آ گئے تو ہمارا یہاں بیٹھنا محال ہو جائے گا. میں کہوں کیا مصیبت ہے یہ آگے, آپ کے یہ کیا ہے یہ بولتی جا رہی ہیں. تو زندگی میں اصول یاد رکھیے کہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ اچھے جذبات رکھیے. تو یہاں یہ بات کر کے اب اگلی آیت, جس کا خاص طور پہ ہمارے اس تھیم یعنی رشتوں کو جوڑیے سے بڑا گہرا تعلق ہے, دیکھیے گا 36, اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو, اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایوں سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور رخ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں یعنی غلام اور کنیز. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا. جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں, اللہ نے جو اپنا فضل ان کو دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں. اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے, اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہے. بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. اگر نیکی ہو تو اسے کئی دگنی, اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے, اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے. بس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. جس روز کافر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا, اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. ذرا سا سوچیے اس وقت کو, قیامت کا دن ہوگا, سامنے کھڑے سب پردے ہٹ گئے, اور انسان شرمساری کے معاملے زمین میں کھڑا جاتا ہے. ایسے وقت میں ایک انسان پھر پچھتائے گا کہ میں نے زندگی کیوں ضائع کر دی، میری زندگی کن چیزوں میں چلی گئی. آج آپ دیکھیے بہت آسان ہے اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں جمع کرنا اور اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش پیش کر دینا کہ جس کے بعد پھر آپ اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے جائیں، لیکن قیامت کی رسوائی بہت سخت ہے. سلائڈ دیکھیے گا آپ کے سامنے ہے جس میں ہم نے ایک مائنڈ میپ دیکھا کہ بیوی کی سرکشی کی صورت میں اسلام نے کیا ریہیبیٹیشن دیا. پہلی بات ہے نصیحت کرو، ٹھیک ہو گئی الحمدللہ، نہیں تو وقتی طور پہ لہدہ ہو جاؤ، ٹھیک ہو گئی الحمدللہ، نہیں تو ہلکی سی مار مارو. یہ تین باتوں کے بعد بات ٹھیک ہو گئی تو کیا کرو؟ صلح کرو. صلح کی صورت میں تانے نہ دو، بیوی کو پھر آر نہ دلاؤ. اگر ان تین گھریلو طریقوں سے بھی بگاڑ نہ بہتر ہو تو کیا کیا جائے؟ یہ چوتھا سٹیپ ہے، دونوں جانب سے ایک غیر جانبدار حاکم اصلاح کی کوشش کرے. اگر خلوص ہوگا تو اللہ تعالیٰ موافقت ڈال دے گا. یہ بڑی اہم بات ہے، خلوص ہوگا نا تو اللہ موافقت ڈالتا ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے. یاد رکھیے کہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ رشتے چھوٹے ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ رشتے یعنی منگنیاں ہوتی ہیں بھائی بہنوں کی، یہ بچوں کی، پھپھی اور ماموں کا بیٹا، خالہ خالہ کے بچے، غیروں میں بھی ہوتی ہے. آپ کے بچوں کے رشتے رہیں یا ٹوٹیں، یعنی منگنی ہوئی ٹوٹی رہی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک عالم کا عمل سن لیجئے، مولانا عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ ایک مشفق اور مہربان استاد تھے. ان کے ایک داماد نے ان کی بیٹی کو طلاق دے دی، داماد ان کا شاگرد بھی تھا. اسے اپنے گھر بلایا اور کہا، بیٹا تیرے میرے ساتھ تین رشتے تھے، پہلا اسلامی رشتہ، تو مسلمان میں بھی مسلمان، اخوت اسلامی کا رشتہ، پچھلا پارا یہی تھا نا مسلم ہوٹ، دوسرا شاگردی کا رشتہ، یعنی تو میرا شاگرد ہے. اس رشتے کو کبھی سنا ہے آپ نے آج تک زندگی میں؟ استاد شاگرد کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ الحمدللہ. تیسرا داماد ہونے کا، ایک رشتہ آپ نے توڑ دیا لیکن باقی دو رشتے ابھی سلامت ہیں. یعنی میں تیرے سے دل میلا نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں، اب تو میرا داماد نہیں رہا تو کوئی بات نہیں، تو مسلمان تو ہے، تو میرا شاگرد تو ہے. اللہ ایسے دل بڑے کر دے. پھر آپ دیکھیے کہ اس حصے میں ہم نے آیت 36 میں ایک لمبی لسٹ ہے، یہ ہمارے رشتے جوڑنے کے ٹاپک کی آیت ہے، آپ اس پہ بھی تدبر کر سکتے ہیں. انسان کے حسن سلوک کے حقدار کون ہے؟ سب سے پہلے والدین، پھر رشتے دار، یتیم، محتاج، رشتے دار ہمسائے، یعنی جو نیبر میں رہتے ہیں، ہمسائے میں رہتے ہیں اور ساتھ آپ کے رشتے دار بھی ہیں، دوسرے اس سے کم درجے پہ اجنبی ہمسائے ہیں، تیسرے ساتھ رہنے والے صاحب بالجنب، یہ کون ہے جو اس وقت آپ ایک دوسرے کے ہیں؟ آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کوئی بیٹھتا ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بس میں گئے ساتھی کوئی بیٹھا تھا، جہاز میں گئے آپ کی سیٹ پہ، ان کے بھی حقوق اسلام نے بتائے ہیں، تو کہاں ساتھ رہنے والوں کے نہ بتائے ہوں گے. پھر اسی طرح مسافر اور غلام، لونڈیاں اور نوکر بھی ہیں. پھر آئے 36 سے جو عمل کی بات ہم نے سیکھی وہ کیا ہے؟ اور کبھی دوسروں کی طرف سے ملنے والے رویوں سے غور سے خود پر نظر رکھے، انصاف سے اپنا محاسبہ کرتے رہیں، تو بآسانی جانچا جا سکتا ہے کہ قرآن نے متقی، مخلص، مومن ہونے کا جو معیار دیا ہے، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس کا انجام کیا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے اگر آپ اس پہ غور کر رہے ہیں تو، کیونکہ قرآن کی ہر آیت میں عمل اور اس کا انجام آیت کے آخر میں موجود ہے. انجام اپنے عمل کا تابع ہوتا ہے. تو کیا پتہ چلا؟ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. انشاءاللہ ہم اس رکوع سے کچھ عمل کی باتیں لکھتے ہیں، فوراً نوٹ کر لیجئے گا. اس سے کیا سیکھا؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے خاندان اور معاشرتی تعلقات کی اصلاح کرنی ہے. یاد رکھیے اللہ کا ڈر اگر نہیں ہوگا نا تو ہم یہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے لازم ہے کہ اللہ کا ڈر دلوں میں موجود ہو. دوسری بات ہے شہادت حق کا کام عمر بھر کرتے رہنا ہے. تیسری بات ہے اطاعت شعاری اختیار کرنی ہے. چوتھی بات حقوق کی حفاظت کرنی ہے. پانچویں بات شوہر اور بیوی کے درمیان صلح کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے. پھر چھٹی بات اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. والدین، یتیموں اور مسکینوں، ہمسایوں، مسافروں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے اور سرکشی نہیں کرنی. دوسروں پر زیادتی کے بہانے نہیں ڈھونڈنے، اپنی بڑائی پر فخر نہیں کرنا، غرور اور بخل نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی، دوسروں کو بخل کرنے کی نصیحت نہ کریں، اللہ کے فضل کو ظاہر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، اور سب سے بڑھ کے شیطان سے دوری رکھنی ہے، یوم آخر کی تیاری کرنی ہے، اور شادی شدہ عورتوں کے لیے اپنے شوہر کی قوامیت کو ماننا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلا رکوع بہت ہی خوبصورت ہے، آیت 43 سے 50. ٹاپک لکھ لیجئے، عقلی اور جسمانی نجاست کو دور کریں. ایک عقل کی گندگی ہوتی ہے اور ایک جسم کی. عقلی نجاست کے لیے شراب حرام ہے، اور جسمانی نجاست کے لیے وضو اور تیمم کے مسائل اس رکوع میں ہم پڑھنے والے ہیں. آئیے ذرا سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. آیت 43 سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ. اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو. یعنی دو کیفیات ہیں جس میں ایک انسان نماز سے دور ہوگا، ایک نشہ اور دوسری جنابت. کیوں؟ اس لیے کہ نشے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیسا کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ لا کو ماں کہہ دے اور ماں کو لا کہہ دے. اور دوسری بات کیا ہے؟ جنابت، کہ جس میں انسان فرشتوں سے بھی دور ہوتا ہے. ان دو کیفیات میں نماز ادا نہیں کی جائے گی. اور پھر فرمایا، ہاں اگر راہ چلتے گزرنے والے ہوں تو اور بات ہے، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. کتنا پیارا ہے ہمارا اسلام، ظاہری باطنی ہر گندگی سے ہمیں دور کرتا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے. بس بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے. یہ بد دعائیہ کلمات تھے جو اس دور کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا کرتے تھے. اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو بیچ دیتے ہیں، یعنی بات کو ٹوسٹ کر دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں. اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، آپ سنیے ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر سے ان کو لعنت کی. بس یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں الٹا کر پیٹ کی طرف کر دیں، یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی اور اللہ کا کام کیا گیا. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے، اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور تعریف خود کرتے ہیں، یعنی خود کو پاکیزہ سمجھتے اور اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے. کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا. دیکھو یہ لوگ کس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت گناہ ہونے کے لیے کافی ہے. اس حصے میں ہم نے مختلف چیزیں دیکھی، ذرا نوٹ کیجئے گا. اس رکوع سے میں نے آپ نے کیا سیکھا، ایکشن پوائنٹس آف دس رکوع کیا ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دل سے ماننا ہے، طہارت کا اہتمام کرنا ہے، سچ بولنا ہے، گمراہی کا خریدار نہیں بننا، دوسروں کی گمراہی کی خواہش نہیں رکھنی، قرآن پاک کے الفاظ کو نہیں بدلنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھنا، اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں سمجھنا، یعنی خود پسندی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، باطل پرستی اختیار نہیں کرنی، اور حق بات پر تانے نہیں دینے، یعنی اگر کوئی حق بات پر عمل کر رہا ہو تو اس کو تانے نہیں دینے کہ تم تو بہت نیک ہو گئے اور ایسے ہو گئے ہو. کیا پتہ چلا, آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پریکٹیکل ٹپس ہیں اس قرآن میں. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں جو مجھے ابھی ایک دم دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی. کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں؟ سبھی ہی پڑھتے ہیں نا, پوری امت پڑھتی ہے. قرآن خوانی ہوتی ہے, ایک وقت میں دو دو تین دن سپارے ہو جاتے ہیں. اتنے احکامات ہیں اس میں, یہ کون سوچتا. دیکھیے یہ کتاب عمل کی تھی, ہم نے اس کو وظیفوں کی کتاب بنا دیا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلا حصہ ہے 51 سے 59. ٹاپک لکھیے شرک خفی کی کچھ اقسام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک باریک, اتنا باریک ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا. جیسے مثال آپ نے حدیث میں دی کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی چلتی بھی نہیں نظر آتی. اس طرح بعض دفعہ ہم نہیں چاہتے, ہم جانتے بھی نہیں, ارادے سے بھی نہیں کرتے, لیکن شرک ہو جاتا ہے. اس کو شرک خفی کہتے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ اس کی اقسام دیکھیں گے کچھ. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت, کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے, جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے لعنت کی ہے, اور جسے اللہ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ تو پائے گا. اللہ کے لعنت کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے. یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے. بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی. پھر ان میں سے بعض نے اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے, اور جہنم کا جلانا کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. دعا کیجیے اللہ ہمیں اس برے انجام سے بچائے. آگے کا ذرا سا تصور لائیے, اگر کبھی ہاسپٹل میں اس ڈپارٹمنٹ سے گزرے ہوں جہاں جلے ہوئے لوگ لائے جاتے ہیں تو کیا حالات ہوتے ہیں. فرمایا ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے, جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ کھالوں کی تبدیلی کا یہ عمل ایک دن میں 70-70 بار بھی ہوگا. کیوں ایسا کریں گے؟ تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اور کسی کو بھی جہنم کے قریب بھی نہ کرے. آج دنیا میں شرک کو پڑھیے, شرک خفی کیا ہے اس کو دیکھیے, اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے اسی حال میں چلے جائیں کہ ہمارے اوپر کچھ شرک کے دھبے ہوں. ایسے دھبوں کو پھر جلانے کے لیے جہنم کی آگ کافی ہوگی. دنیا میں اپنا محاسبہ کریں, علم سیکھیں, اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے اور تکلیفوں سے پھر ہمیں بچائے گا, اور اللہ تعالیٰ سب کو بچا لے. پھر آگے آیت 57 میں فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ہم ان قریب انہیں جنتوں میں لے جائیں گے, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی, ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ خوبصورت انجام کر دے. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ, اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو. یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے. امانت کی ادائیگی اسلام میں بہت اہم ہے. جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں امانتوں کو پورا کرنے والا بنا دے. اے ایمان والو, فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی. یعنی جب کچھ لوگوں کو تم پر ذمہ دار بنا دیا جائے, اولی الامر بنا دیا جائے, تو پھر تم ان کی بات کو مانو, مینجمنٹ سے تعاون کرو, رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرو. ورنہ یاد رکھیے کہ دنیا کا نظام بگڑ جائے گا. ڈسپلن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اسی چیز کا یہاں تذکرہ فرما دیا. پھر اگر کسی چیز پر اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے, اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. اب اس حصے میں دیکھیے گا امانتوں کی بات ہوئی, 56 آیت میں کیا مراد ہے. نمبر ایک, وہ امانتیں اس میں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی گئی ہوتی ہیں. ان میں خیانت نہیں کرنی چاہیے بلکہ حفاظت سے لوٹائیں. آپ کے پاس بھی کبھی کوئی چیز رکھوا سکتا ہے تو آپ اس کے اندر خیانت نہیں کریں گے, بجائے اس کے کہ وہ چیز قیامت کے دن ہمارے لیے ایک وبال بن جائے. پھر اسی طرح امانتوں میں عہدے بھی آتے ہیں, مناصب, جب آپ کو کوئی منصب دے دیا جاتا ہے, ذمہ داری دے دی جاتی ہے, کبھی سیاسی بنیادوں پہ, کبھی نسلی وطنی بنیادوں, کبھی کسی وجہ سے آپ کو ادھر بھی, یہاں دیکھیے بہت سارے لوگوں کو ڈیوٹیز ملی ہوئی ہیں نا, تو آپ اس کو آرام سے سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب ہے کہ اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طرح نبھاؤ. یہ نہیں کہ سامنے کچھ اور دیکھو, بعد میں کچھ اور دیکھو, ڈھیلے ہو جاؤ, اور کسی بنیاد پہ, یعنی کسی کو اس کے خاندان کا فائدہ دیتے ہوئے, رشتہ داری خاندان کی, ایسے وقت میں اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے اور عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ابن ماجہ میں, کتاب الاحکام, حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے, جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. کیوں؟ حضرت عمر کے دور میں اللہ کی اتنی رحمتیں تھیں, کیونکہ عدل تھا, ظلم نہیں تھا. آج کے دور میں کیوں اتنے مصائب ہیں امت مسلمہ پہ خاص طور پہ؟ کیونکہ ظلم ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی حکومت کفر کے بل پہ چل سکتی ہے لیکن ظلم کے بل پہ نہیں چل سکتی. اللہ ہمارے اس ملک سے بھی ظلم کا خاتمہ کر دے. پھر اسی طرح سے اس پورے رکوع سے ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ اور اس کے رسول اور ذمہ داران کی اطاعت کرنی ہے. 3 سیکنڈ سوچئے, اللہ اور رسول کی تو کرتے ہیں الحمدللہ, کیا ذمہ داران کی کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو شاباش, اور نہیں کرتے تو نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد کریں گے انشاءاللہ. اگلی بات, اللہ کی آیتوں کو ماننا ہے, نیک عمل کرنے ہیں, امانتیں حق داروں کے سپرد کرنی ہے, لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں, اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے, جھگڑے میں فیصلے کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا ہے, طاغوت کو نہیں ماننا, کافروں کو صحیح راستے پر نہیں سمجھنا, حسد نہیں کرنا, اگر اختیار ملے تو لوگوں کو ان کے حق دینے ہیں, حق سے منہ نہیں موڑنا, اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے سے انکار نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلا حصہ ہمارا آیت 60 سے 70 تک, اس کا ٹاپک لکھیے گا, امت مسلمہ کے فرائض. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک, کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ یہ انداز ہوتا ہے سوچ دلانے کا کہ دیکھو, غور کرو. کن کو؟ جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ان پر ان کا ایمان ہے, لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, حالانکہ ان کو حکم دیا گیا کہ شیطان کا انکار کریں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ بہکا کر دور ڈال دے. ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ, تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں. پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا, یعنی ہم تو یہ بات اس لیے کر رہے تھے کہ سب مل کر رہیں, لڑائی نہ ہو, سب ایک ہی تو ہیں, سب مذہب ایک ہی تو سکھاتے ہیں. یہ ٹون ان کی تھی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے. آپ ان سے چشم پوشی کیجئے, انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر گھر کرنے والی ہو, یعنی ان کے دلوں میں اترنے والی بات کیجئے. اگلی آیت بڑی اہم ہے, اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھ لیجئے, کہ اس کا سب ٹائٹل مقصد آمد رسول, یعنی کسی رسول کو دنیا میں کیوں بھیجا جاتا ہے. ہم نے ہر رسول, یعنی خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ فلا و ربی کا، بڑی اہم آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کا مقام دین میں کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے خوبصورت آیت ہے۔ فرمایا فلا و ربی کا، بس قسم ہے تیرے پروردگار کی۔ نوٹ کیجئے ذرا، اللہ کیا قسم کھا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہونے کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ یونیک انداز ہے، پورے قرآن میں آپ کو یہی ملے گا۔ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور نہ خوشی نہ پائیں، اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ یہ ہے کسی کے مسلمان ہونے کا معیار۔ نہ صرف یہ کہ سنت طریقے، سنت کے معاملات کو مانیں، بلکہ اس کو دل کی خوشی بھی بنائیں۔ چند سیکنڈ سوچیں کہ آج ہماری زندگی میں سنتوں کی مالا ہے، خوشی سے مانتے؟ ہماری شادیاں، ہمارے رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے، کھانے پینے، اس میں سنت آئے گی، اور سنت کے ساتھ ساتھ پھر اس میں دل کی خوشی بھی ہوگی۔ کہتے ہیں نا کہ اڈاپٹ دا سننا، سنت کے کلچر کو اپناؤ، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے بہت ہی کم لوگ یہ حکم بجا لاتے۔ یعنی نعتوں میں اللہ کے نبی کے بارے نعرے جانا، بڑے بڑے دعوے کرنا بہت آسان ہے، کس کو مشکل لگتا ہے؟ لیکن عملی زندگی میں بہت کم لوگ ہیں جو نبی کے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں، اور اگر یہ وہی کریں جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے حق میں اور بہتر اور زیادہ مضبوطی والا ہوگا، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں گے، اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں گے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہدار، نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیجئے اگر آپ چاہیں تو، سورت فاتحہ کی تفسیر میں یہی کوٹ کیا جاتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں۔ فرمایا یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ تو کیا پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بتایا؟ سچے لوگوں کا ساتھ مانگو، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے والا، امانت دار، تاجر، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے تاجر برادرز، جو بھی یہ تاجر رہے یا جو بھی کاروبار میں ہیں، جو بھی بزنس کرتے ہیں، ان کو اس ایک بات پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ مختلف چیزیں تھیں اس حصے میں، ہم نے کیا سیکھا نوٹ کیجئے گا۔ نمبر ایک، اللہ اور رسول کی اطاعت۔ یہ جو پانچواں پورا پارا ہے نا، اگر اس کا میں اس سال کا یہ تھیم نہ ہوتا، رشتے جوڑنے والا، تو اس کا ٹاپک آپ کو یہ دیتی۔ ہر سال بولتی ہوں یہ جملے اللہ کے حکم سے، کہ اس پورے پارے میں جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا تذکرہ ہے پورے قرآن میں اکٹھا کہیں نہیں آیا۔ تو اس سے بھی سمجھیے کہ میری آپ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا رنگ ہونا چاہیے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت، اور اطاعت کا لفظ طوعاً سے، خوشی سے کرنا ہے۔ روتے دھوتے اس دین پہ عمل نہیں کرنا، بلکہ دل کی خوشی سے۔ پھر لوگوں کو اللہ اور رسول کی طرف بلانا ہے، نصیحت کرنی ہے، منافقوں سے اعراض کرنا ہے، نفس پر ظلم ہو جائے تو معافی مانگنی ہے، لوگوں کو حق بات کی نصیحت کرنی ہے، ایسی بات کرنی ہے جو دل میں اتر جائے، باہمی اختلاف میں رسول اللہ سے رجوع کرنا ہے، ثابت قدمی دکھانی ہے، اور ایمان پر محض دعوے نہیں کرنے بلکہ عمل سے دکھانا ہے، اور مصیبت کے وقت قسمیں کھا کھا کر اپنی سچائی بیان نہیں کرنی۔ اللہ کرے کہ اگر ہم اتنی باتوں میں سے آدھی بھی سیکھ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو کفایت کے درجے پہ لے آئے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد عمل ہے، صرف سنتے جانا، پڑھتے جانا، یہ چیز اگر کافی ہوتی تو یقین کیجئے کہ آج بہت سارے لوگ اس دین کے اوپر عمل کرنے والے بن چکے ہوتے۔ ہمارا آخری ہدف کوشش کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کر لیں، اپنے آپ کو بہترین طریقے سے اس چیز کے اوپر لے آئیے. جتنا زیادہ آپ اور میں اپنے آپ کو اس چیز کے مکلف کرتے رہیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی رہے گی, اور جتنا زیادہ آپ اور میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چل کے زندگی گزاریں گے اتنی زیادہ یقین کریں زندگی آسان ہوگی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گی. جیسے یہ ہال ہے نا, اس ہال کے اندر آپ دیکھیے کہ پورا اسکیلٹن بنا ہوا ہے. اگر آپ یہ اسکیلٹن نکال دیں تو یہ ساری چیزیں اینٹ اور مٹی کا ملبہ ہوگا. سنت ہماری زندگی کو ڈسپلن کرتی ہے. اب اس ہال میں آپ بیٹھے ہیں, دیواریں سائڈوں پہ ہیں, کناروں پہ ہیں, تو آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ دین پہ عمل مشکل ہے, لیکن یقین کیجئے سنت کی روشنی میں زندگی جتنی آسان اور خوبصورت ہو جاتی ہے. یہ آزمانے والی چیز ہے, ایک دفعہ آزما کر دیکھیے, پھر آپ اس معاملے میں اپنے آپ کو سرخرو پائیں گے انشاءاللہ. آگے ہے 71 سے 76, ٹاپک لکھیے گا, اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو, پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکلو, اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں, پھر بھی اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. یعنی مسلمانوں سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں دیکھا آج کتنی مشکل تھی, شکر ہے میں نہیں گئی, آج بہت کام کرنا پڑا, اگر میں چلی جاتی تو مجھے بھی کرنا پڑ جاتا. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جس چیز پہ وہ خوش ہو رہے ہیں یہ ان کے لیے محرومی کی بات ہے. اور اگر تمہیں اللہ کو کوئی فضل مل جائے تو اس طرح گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں. یعنی اگر کوئی فضل مل جائے تو اپنی محبت جتلاتا ہے کہ دیکھو میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہوں, کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا. پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے, اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرماتے ہیں. بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے, اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے, اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں. بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو, یقین مانو کہ شیطانی ہیلا بالکل ہی کمزور اور بودہ ہے. یعنی ظاہر لگتا ہے کہ شیطان بڑا کامیاب ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا. اس حصے میں ہم نے جہاد کی بات دیکھی. بخاری کی روایت ہے, مسلم میں بھی موجود ہے, کہ اللہ کی راہ کے مجاہد کا ضامن خود اللہ عز و جل ہے. یا تو یہ کہ اسے فوت کر کے جنت میں پہنچا دے گا, جس جگہ سے وہ چلا ہے وہیں اجر و غنیمت کے ساتھ یا تو صحیح سالم واپس لائے گا. یعنی اللہ اپنے راستے میں نکلنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یاد رکھیے کہ بہت مشکل لگتا ہے انسان کو اللہ کے لیے کچھ کرنا, لیکن اس کا اجر اللہ کے پاس جو ہے اس کو اگر یاد رکھے تو کبھی بھی یہ جد و جہد انسان کو مشکل نہ لگے. یہ بخاری کی روایت ہے 3123. ہم نے اس سارے رکوع سے کیا سیکھا, نوٹ کیجئے گا, آخرت کے لیے دنیا کو فروخت کرنا ہے, بیچ دیجئے اس دنیا کو. جیسے کہتے ہیں نا, یہ گھڑی بیچ دو اور اس کے پیسوں سے کچھ اچھا کام کر لو. ہم اس چھوٹی سی دنیا کو بیچیں گے نا, ہمیں بہت بڑی آخرت ملے گی انشاءاللہ. پھر آخرت لینی ہے دنیا نہیں, پھر مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے, اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی ہے, اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تمنا کرنی ہے, شیطان کے ساتھیوں سے لڑنا ہے, جد و جہد سے جی نہیں کترانا, یعنی محنت سے گھبرانا نہیں ہے, ایمان والوں کی مصیبت کے موقع پر خود کو ان سے الگ نہیں کرنا, ایمان والوں کی کامیابی پر حسرت نہیں کرنی, طاغوت کی راہ میں نہیں لڑنا, دنیا کی حقیقت پر غور کرنا ہے اور آخرت کو بہتر سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے عمل کی کتاب بنا دے, ہم اس میں سے ایک ایک موتی چنیں اور پھر وہ ہماری زندگی کے اندر خیر اور عافیت کے رنگ بھر دے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ کسی کو کسی کا نام، چاہے آپ محمد رکھ دیں یا عبداللہ رکھ دیں، عبد الرحمن رکھ دیں، اس کا نام اس کو نہیں بچائے گا۔ اصل چیز کیا ہے؟ کام بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ کام کرنے والا بنا دے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کر دے۔ آگے ہے 77 سے 87، ٹاپک لکھیے گا دشمن کے مقابلے کی ربانی تربیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنا سکھایا، اور صحابہ کرام کی کیا خوبیاں تھیں کہ وہ ان چیزوں پہ جم گئے۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ۔ اور یاد رکھیں یہ اس دور کی آیتیں ہیں جب جہاد ابھی فرض نہیں ہوا تھا۔ مکہ میں مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی تھی، بہت تکلیف دی جا رہی تھی، صحابہ کرام کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، لیکن حکم کیا تھا؟ ہاتھ روکے رکھو۔ یہ ہے ڈسپلن، اپنی مرضیاں نہیں کرنی، اپنی پسند سے کچھ جو دل چاہا وہ نہیں کرنا۔ اسلام کا مزاج اجتماعیت کا مزاج ہے، اس لیے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دیا۔ یہ بھی دیکھیے بدبختی کی بات ہے کہ اللہ تو نے نماز فرض کیوں کی، جو پھر ہم نہیں پڑھتے تو گناہگار ہوتے ہیں۔ ٹون یہ تھی کہ تو ہمیں پابندیوں میں نہ جکڑ اور ہمیں اپنی مرضی سے جینے دے۔ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم نہ کیا جائے گا، یعنی ظلم نہ کیا جائے گا، باقی رہ گئی موت، تو تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر پکڑے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ یہ عقیدہ مسلمان کو بہادر بناتا ہے، اینما کنتم یدرککم الموت۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے۔ یعنی جب شر آتا تو کہتے نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے، یہ آپ کا ڈسپلن ٹھیک نہیں ہے، اور دس اینڈ دیٹ۔ خیر ملتی تو اللہ کی طرف تھی، حالانکہ فرمایا تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ اس کو نوٹ کیجئے، آج کے بعد زندگی کا یہ شعار بنائیے گا، کبھی زندگی میں کوئی تکلیف آئے تو اس کو اپنی طرف لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں بھی یہی نظریہ ہے کہ اللہ جو بھی تکلیف آئی ہے یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے، تو ایسا میرے اوپر نہیں کرتا۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ پھر توبہ کی طرف توجہ جائے گی اور انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ پھر فرمایا ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، اس رسول کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ بار بار اللہ کے رسول کی اطاعت۔ آپ ذرا سے تصور میں لائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی شخص آتا کہتا اللہ کے نبی مجھے آپ سے بہت پیار ہے، الحمدللہ آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، الحمدللہ، بس ایک میرا مسئلہ ہے، آپ جو کہیں گے نا وہ میں کروں گا نہیں۔ سمجھ آئیے؟ اللہ کے نبی اس کو جواب میں بھلا کیا کہیں گے، چل کوئی بات نہیں، تو مجھے دیکھتا تو رہتا ہے نا، تو مجھ سے پیار تو کرتا ہے نا، تو مجھے خوش تو کرنا چاہتا ہے نا، جا پھر تو کچھ بھی نہ میری بات مان تو میں تو تیری سفارش کر دوں گا۔ بات بنتی ہے؟ سفارش کس کی جاتی ہے؟ جو بات مانے۔ تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو بات نہیں مانتے لیکن یہ سب کچھ چاہتے ہیں، جو اس وقت بھی آدھی سے زیادہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی کی محفل میں آ کے بڑی بڑی باتیں، باہر جا کر کیا کرتے ہیں ذرا سنیے گا، 81-82، یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے، ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بھی کچھ اختلاف پاتے۔ دیکھیے ماشاءاللہ 5 پارے ہو گئے، آپ کو ابھی تک قرآن میں کوئی اختلاف دکھا کہ ایک جگہ لکھا ہو کہ نماز پڑھو اور دوسری جگہ لکھا ہو نہ پڑھو؟ ایسا نہیں ہے نا۔ تو یہ سمیٹری اور یونیورسل ہونا اس کتاب کا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کتاب پہ غور و فکر کرتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ جہاں یہ ساری باتیں آپ کو پتہ کن کی ہیں، میں تھوڑا سا بتا دوں، شاید آپ کو فائدہ ہو۔ منافقین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کھلے دل کے تھے کہ آپ کی بات ہر ایک سن سکتا تھا۔ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ کچھ لوگوں کے دل کھوٹے ہیں، وہ پیار نہیں کرتے، وہ پیار کر ہی نہیں سکتے، وہ باتیں تو بناتے ہیں لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن آپ نے کبھی کسی کے اوپر اپنی ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا تھا، بند کمروں میں یہ پیغام نہیں دیا، اور یہ پیغام بند کمروں میں دینے والا بھی نہیں ہے۔ کھل کے دیجئے، باہر کیجئے، اللہ تعالیٰ اتنے راستے کھول دے گا۔ اب وہاں بیٹھتے تو باتیں سنتے، جی 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 کرتے، اور جب واپس جاتے تو راتوں کو اپنی میٹنگز میں، اپنی خفیہ کنورسیشنز میں یہ کچھ باتیں کرتے جو ابھی ہے، خلاف باتیں کرتے، کچھ پوائنٹس لے لیتے۔ یاد رکھیے، ہر بندہ آپ کے گروپ میں اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے فائدہ لے، وہ صرف اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھے آپ کر کے آ رہے ہیں تاکہ ہم بھی وہی کریں۔ کرنے دیجئے، آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کا میرا کیا بگڑے گا۔ یہاں ہر ایک سننے آیا الحمدللہ، اور اگر کوئی صرف اس لیے آ کر بیٹھ جائے کہ ذرا دیکھوں کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، وہ پنکھے گنے، وہ لائٹیں گنے، وہ اے سی گنے، ہمارا کیا جاتا ہے، کر لے، جو لینے آئیں گے وہ ملے گا۔ یہ آتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے کلام میں اتنا اثر تھا، پر تاثیر آپ کا بیان تھا، کہ ایسے ایسے لوگ ایون یہود کے بھی آپ کی محفلوں میں آتے اور اپنا دل آپ کو دے جاتے۔ حق کی یہی پہچان ہے کہ دین کی بات اس کے اوپر اس کو اثر کرتی ہے جس نے لینا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایک لینا نہیں چاہتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بھی دل کھول دیتا ہے۔ تو یہاں ساری وہی باتیں ہیں جو ایک سنیریو چل رہا ہے۔ فرمایا آیت 83، جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اگر یہ لوگ اس رسول کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ خز کرتے ہیں۔ مراجع کے سنی سنائی باتیں اڑانے کی بجائے اس نے کہا، اس نے کہا، کس نے کہا، کیلو کال، اس بندے تک بات پہنچا دیجئے جو اس کا ذمہ دار ہے۔ اس میں بڑی عمل کی بات ابھی نکلے گی اس میں سے۔ کبھی بھی باتوں کو اڑانا نہیں چاہیے، جس کی بات ہے، جس کو بتانے سے فائدہ ہو سکتا ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو بتا دیجئے، اور پھر خاموش ہو جائیں۔ یاد رکھیے، کئی اجتماعی باتیں صرف اس لیے بگڑ جاتی ہیں کہ وہ صحیح جگہ پہ کرنے کی بجائے دوسروں کے ساتھ کی جاتی ہیں، جس سے دل بھی کھٹے ہوتے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بہتر تھا اگر ان کو کوئی کمی پیشی نظر آ گئی تو ان کو بتاتے جو اس کو دور کرتے، بجائے اس کے کہ دوسروں سے جا کے اس کو ڈسکس کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیروکار بن چکے ہوتے۔ پتلا کیا چلا؟ کہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو بندے کو شیطانی حملوں سے بچاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب بچانے پہ آتا ہے نا تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے، تجھے صرف اپنی ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے۔ ہاں، ایمان والوں کو رغبت دلاتے رہیے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ یہ اگلی آیت بہت پیاری ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا۔ اللہ کا رحم، اللہ کی محبت اس سے جھلکتی ہے۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے، اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے، اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ تو کیا پتہ چلا؟ آیت 79 میں ہم نے کیا بات سیکھی؟ کہ برائی اور بھلائی دونوں جو بھی کسی انسان پہ آتی ہے، تو اس میں سے بھلائی کو اللہ کی طرف کرنا چاہیے اور برائی کو اپنے نفس کی. کیوں؟ اس لیے کہ برائی بھی اگرچہ اللہ کی مشیت سے آتی ہے, مشیت کیا ہے؟ اس کے چاہنے سے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی وہ رضا نہیں ہوتی, یہ کسی گناہ کا صلہ ہوتی. اس لیے فرمایا کہ تمہارے نفس سے ہے, یعنی تمہاری غلطیوں, کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے. جس طرح یہ بات فرما دی کہ جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے, اور بہت سے گناہ تو معاف کر دیے جاتے ہیں. چلیے خود سے کچھ پوچھتے ہیں, کیا میں آنے والی مصیبت پر اپنی غلطی کا احساس کرتی ہوں؟ کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو میں مان جاتی ہوں کہ یہ میری وجہ سے ہے؟ کیونکہ اصل میں ہم ہر چیز کو دوسروں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنی چیزوں کو جوڑیں گے نا, اتنا آپ اپنے آپ کو معصوم اور سچے بے بیچاری. آپ کسی سے کوئی بات تو کریں, پوری سنتے ہی نہیں ہیں, صفائیاں پیش, اس کا وجہ, اس کی وجہ, میری وجہ, میری نہیں, اس کی نہیں, اور اس کی, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی نکلتا ہے جو کہ آج نکل رہا ہے. ایک جملہ لکھیے, اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری قبول کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنا شروع کر دے گا. آج کے بعد کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں, نہ شوہر کو, نہ بیوی کو, نہ بچے کو, نہ رشتہ داروں کو. اکثر لوگ کہتے ہیں فلاں نے میری زندگی خراب کر دی, فلاں نے یہ کر دیا. تو یاد رکھیے, ایسا بندہ کبھی بھی پھر اپنی اصلاح نہیں کرے گا. آپ کو مجھے ہمیشہ اپنے لیے یہ کرائیٹیرین بنانا ہے کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے. کس رنگ میں؟ جب کوئی خیر ملے آپ دوسروں کو شامل کریں. آپ کو نعمت ملی, آپ کے نہیں, یہ ملی کسی اور کی وجہ سے, میں تو بس بیچ میں ایسے ہی ہوں, ایک مہرا ہوں. یقین کیجئے آپ کر کے دیکھیے, جو پیار, محبت, عزت آپ کو اس بات سے ملے گی وہ اس سے علاوہ نہیں ملے گی. اس رکوع میں سے ہم نے کیا سیکھا نوٹ کیجئے گا. پہلی بات ہے نماز قائم کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا ہے, اس کی اطاعت کرنی ہے, رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے, بھروسہ اللہ پر, اور سب سے بڑھ کے افلا یتدبرون القرآن, قرآن پاک پر غور و فکر کیجئے. کوئی خبر سنیں تو ذمہ داران تک پہنچا دیجئے, باتوں سے صحیح نتیجہ اخذ کیجئے, اللہ کی راہ میں لڑیے, اہل ایمان کو حق کام کے لیے اکسائیے, بھلائی کی سفارش کرنی ہے, احترام کے ساتھ سلام کیجئے, اور اگر کوئی آپ سے سلام کرے تو اس کو اچھا جواب دیجئے. لوگوں سے نہیں ڈرنا جیسے کہ اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض نہیں کرنا, اہل اسلام کے خلاف باہمی مشورے بازی نہیں کرنی, افواہیں نہیں پھیلانی, اور برائی کی سفارش نہیں کرنی, اور سب سے بڑی بات جو اس رکوع میں مجھے سمجھ آئی ہے, تقدیر پہ راضی رہیے. جو ہونا ہے وہ ہوگا, جو ہو گیا اس کو قبول کیجئے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے خیر کے راستے بنا دے گا. آپ ذمہ داری قبول کر لیجئے, پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا زیادہ سرخرو کرتا ہے. آگے چلیں گے, آیت نمبر 88 سے 91, ٹاپک لکھیے گا, اللہ تعالیٰ ہی سب کی تربیت کرنے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ معبود ہے جس کے سوا کوئی اور نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی, اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے ان ساری چیزوں کو پیش کرتا ہے کہ جس کو آپ اور میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں. آیت نمبر 87, اللہ لا الہ الا ہوا, اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں, لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ, تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں میں دو گروہ ہو رہے ہو, انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے الٹا کر دیا, اب کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ کے گمراہ کیے ہوئوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو. جسے اللہ راہ بھلا دے تو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے. ان کی تو چاہت یہ ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی انہی کی طرح کے کفر کرنے لگو. اور پھر سب یکساں ہو جاؤ، بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں، ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی ہاتھ لگ جائیں، خبردار ان میں سے کوئی رفیق کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ کیا پتہ چلا کہ ایسے لوگ جو کہ کہیں باہر ہوں، یہ ہر عام لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ ایک خاص حالات کی بات ہے، اس لیے اس کو بغیر کسی کانٹیکس کے سمجھنے سے غلطی بھی لگ جاتی ہے۔ فرمایا، اصل میں آپ لکھ لیجئے اس حصے کا ایک سب ٹائٹل، اسلام کی خارجہ پالیسی، باہر کے لوگوں سے کیسے تعلقات۔ اصل میں اس میں مختلف قسم کے شخص ہیں، ہیں سارے منافق، بٹ سب کے نفاق کی وجہ فرق ہے۔ بڑی مشکل آتے ہیں ترجمے کے اعتبار سے، بلیو می، لیکن اگر سمجھ آ جائیں تو انجوائے بہت کریں گے آپ، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ 90 سوائے اس کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور تم سے یقیناً جنگ کرتے، پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں رکھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کام ایک ہی ہوتا ہے، لیکن پیچھے اسباب مختلف ہونے کی وجہ سے حالات بدل جاتے ہیں۔ پھر 91 میں فرمایا، تم کچھ اور بھی لوگوں کو ایسا پاؤ گے۔ دیکھیں، براہ راست یہ نہیں کہا کہ یہ منافق ہیں، اس میں عمل کی بات نوٹ کریں، تنقید کرتے ہوئے بھی انڈائریکٹ رویہ اختیار کیجئے۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لائے جاتے ہیں تو اندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں، بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا حصہ جانب نہ یعنی تم سے صلح کا حصہ ایک طرف نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں، تو انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت فرمائی تھی۔ اصل میں اس پورے حصے میں کیا تھا، خلاصہ کر کے اس کے عمل کے نقطے نوٹ کر لیجئے، اور وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرو۔ آپ نے میں نے اس میں سے عمل کی بات کیا لینی ہے، پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پہ چلیے، گائیڈ لائن ہمیشہ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ سے لینی ہے، منافقوں کو اپنا دوست اور مددگار نہیں بنانا، اور صلح کی کیفیت رکھیے، برائیاں کمانے سے اجتناب کرنا، دوسروں کے کافر ہونے کی تمنا نہیں کرنی، اور ہجرت کرنے سے باز نہیں آنا، اگر موقع بن جائے تو اللہ کے لیے ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیجئے، فتنوں میں بھی نہیں کودنا۔ اور سب سے بڑھ کے آج کے دور میں اسلام کے بارے میں اپنا موقف یعنی پوائنٹ آف ویو مضبوط کیجئے، اپنی دوستیوں کو چیک کریں، کیا میری دوستیوں کی بنیاد، میرے تعلقات کی بنیاد اسلام پہ ہے، اور سب سے خوبصورت بات کیا سیکھی کہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے مرتے دم تک کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ نہ ہو کہ زندگی بھر تو گناہوں سے بچتے رہیں لیکن موت کے قریب گناہوں میں پھنس چکے ہوں، اور اللہ نہ کرے کہ اس حال میں موت آ جائے۔ پھر اس کے بعد آیت 92 سے 96 میں کچھ مزید باتیں، اسلام کا بین الاقوامی قانون، انٹرنیشنل لاء آف اسلام کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں یہاں پھر آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلوں کہ سورۃ نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کی ہے جب مدینہ ایک مضبوط ریاست کے طور پہ بن رہا تھا، تو یہ سارے لاز ہیں، جیسے آپ کہیے کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت جن چیزوں کو سامنے رکھنا تھا وہ یہ سورۃ نساء میں ہے۔ اسلام کا بین الاقوامی قانون کیا فرمایا، وما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطا، کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں یعنی جائز نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے، قتل خطا، ایکسیڈنٹلی کسی کا قتل ہو جائے تو اور بات ہے، ارادتاً مسلمان مسلمان کو قتل نہیں کرتا۔ جو شخص کسی مسلمان کو بغیر ارادے کے قتل کر دے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں, اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانی لازمی ہے. آپ نہ جانے جلدی میں نائتوں کو کیا سمجھ رہے ہوں. مجھے تو پڑھاتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ سے زیادہ بیسٹ گائیڈ کوئی نہیں, بہترین حاکم ہے. اتنے خوبصورت لاز ہیں کہ اگر آج ہمارے اس ملک میں یہ ہوتے تو آج پاکستان بھی سپر پاور بن چکا ہوتا. اللہ کرے کہ آگے کے دور میں بن جائے. آج اسلام کو نافذ کیجیے, صرف یہ سورت نساء جا کر پارلیمنٹ ہاؤس میں سکھا دیجئے. کسی صدر, وزیر, مشیر, جس تک آپ پہنچتے ہیں ان کو ایڈوائز کیجئے کہ سورت نساء پڑھیں. جنہوں نے لاز بنانے ہوتے ہیں ملکوں کے, ان کو یہ صورتیں پڑھانے کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ذریعہ بنا لے. پھر ایک اور شک ہے قانون کی, اگر مقتول اس قوم سے ہو تو تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے, یا ایک مسلمان غلام آزاد کرنا بھی ضروری ہے. بس جو غلام نہ پائے اس کے ذمہ لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور جو کوئی کسی مومن کو ارادتاً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, اسے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اے ایمان والو, جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو, یہاں ایک واقعہ ہے, تھوڑا سا انجوائے کیجئے, ریلیکس ہو کے. ایک صحابی کسی جگہ گئے, اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا, یعنی ایک گروپ تھا مسلمانوں کا, تو وہ جھڑپیں چھوٹی چھوٹی ہوتی رہتی تھی. جب ان کو کہیں بھیجا گیا تو سامنے سے ایک شخص آئے, انہوں نے سمجھا کہ یہ کفر پہ ہیں. وہ مسلمان ہو چکا تھا شخص, اس نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو السلام علیکم کہا. مسلمانوں میں سے کچھ صحابہ کو یہ غلطی لگ گئی کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا, اپنے دل سے نہیں پڑھا, اپنے دل سے نہیں پڑھا. انہوں نے جلد بازی میں اس شخص کی جان لے لی. معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک گیا. اس صحابی کے گھر والے جو تھے وہ دیت لینے کے لیے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق کروائی تو آپ بہت ناراض ہوئے. عمل کی بات ابھی ہم پڑھیں گے, پہلے واقعہ پڑھ لیجئے. اے ایمان والو, جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو, اور جو تم سے سلام علیک کرے تو تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں. تم دنیا کی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں, پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے. اس کو ہائی لائٹ کریں. کبھی ججمنٹل نہ ہو, کبھی کسی کے گناہ کو دیکھ کر یا کسی کے حال حلیے کو دیکھ کر اس کو جہنمی اور گناہگار اور منافق نہ کہیں. سوچیں ہم کیا تھے قرآن سے پہلے. بہت سارے لوگ ایک یو ٹرن لیتے ہیں قرآن پڑھ کے, پچھلی زندگی کی باتوں پہ شرم آتی ہے. تو کیا ہوا اگر آج ان پہ وہ چیز ہے؟ آپ جو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں یہ کہ ان کو قرآن کی کلاس میں لے آئیں, قرآن خود بخود ان کو سکھا دے گا. آپ تنقید کر کے اور غصہ کر کے اور عجیب و غریب طریقے سے دعویٰ دے کر ان کو دین سے دور نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی تم بھی تو ایسے ہی تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا, بس تم ضرور تحقیق کر لیا کرو, تفتیش کر لیا کرو, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں. اس کو ہائی لائٹ کریں, یہ سینسٹیو پارٹ ہے. دیکھیے, کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں, کھانے والے اور نہ کھانے والے برابر نہیں. یہاں اصل میں ایک پیغام ہے. کچھ لوگ گھر بیٹھ کر کہتے ہیں ہم سب کچھ کر لیں گے اور جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. کچھ کہتے نہیں, گھر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم دور جا کر کرتے, ہم اس ماحول کا حصہ بنیں گے. میں صرف مثال کے لیے سمجھاتی ہوں کہ آپ سب یہاں آ کر بیٹھتے ہیں, آپ کو فائدہ ہوتا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ چیز یا اس سے ملتی جلتی چیز آپ گھر سے بھی سن سکتے ہیں؟ پتہ ہے نا, اس کے باوجود آپ یہاں آتے ہیں, آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ مراد ہے. من جدہ وجدہ, جو کوشش کرے گا پالے گا. آپ یہاں آ کر میرے ساتھ 2.5 آور بیٹھتے ہیں. جو لوگ وقت پہ آتے ہیں اور ان کو آنا چاہیے, وہ پہلے آدھا گھنٹہ آ کر سورت ملک حفظ کر رہے ہیں, دعائیں سیکھ رہے ہیں ڈیلی. آنے اور جانے میں آدھا آدھا گھنٹہ بھی کھلا کھلا لگا لیجئے تو 1 گھنٹہ ایڈ ہوتا ہے. آپ کا درجہ گھر بیٹھے والوں کے کیسے برابر ہوا؟ آپ میں سے کچھ خوشاب سے آتے ہیں؟ کتنے آتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں؟ الحمدللہ، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. کتنے لوگ جوہر آباد سے آتے ہیں؟ الحمدللہ. کتنے دور سے آتے ہیں ان دو شہروں کے علاوہ؟ الحمدللہ. آپ سب کا اجر آپ کی محنت اور مشقت کے برابر ہے. کچھ کو دوسرے رائڈ دیتے ہیں، کچھ نے اپنی رائڈس لگوائی ہوئی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو رکشہ کرائے پہ لگا کر آ رہے ہیں، وین رکشہ؟ ماشاءاللہ. یہاں باہر آتی ہوں تو گاڑی کوئی نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے باہر اندر کوئی ہوگا ہی نہیں. ایک تو ہم ذرا شروع میں آ جاتے ہیں، اس وقت تک پہلے دن تو میں گھبرا گئی، میں نے کہا کوئی بھی نہیں آیا. اندر آئے تو ماشاءاللہ ہلچل تھی. پتہ کیا چلا؟ رکشوں پہ آئے تو رکشے چلے گئے، وینس پہ آئے تو وینس چلی گئی. اور جو گاڑیاں تو یہاں میں نے 100% ہی ڈرائیورس کے ساتھ دیکھی ہیں. تو اگر یہ ہال، جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اگر آپ یہ امریکہ میں ہوتے، خاص طور پہ کیونکہ امریکہ کینیڈا میں ہر بندہ اپنی گاڑی پہ آتا ہے، تو یہ ہال سے 4 گنا بڑا باہر پارکنگ ہال تھا، کیونکہ آپ تو اتنی سی جگہ لے رہے ہیں، آپ کی گاڑی نے تو اتنی بڑی جگہ لینی تھی. وہاں امریکہ میں مسجد ہے نا، یعنی سمجھے کہ جتنا بڑا ہال ہے اتنی بڑی مسجد اگر ہے، اس سے چھوٹی ہوتی ہے لیکن اتنی بھی ہو تو اس سے 4-5 گنا باہر پارکنگ لاٹ چھوڑتے ہیں. اب کیا آپ کو اجر نہیں مل رہا ہوگا؟ آپ جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں نا، آپ کروڑ پتی ہو چکے ہوتے ہیں. آپ کو پتا، گھر جا کے گنیے گا ایک ایک لفظ کی 10-10 نیکیاں، کل سے 70 کی ضرب لگ جانی ہے. کل روزہ رکھ کے جو آپ آئیں گے نا، آج سے 70 گنا زیادہ اجر ہے. کس کس نے آنا ہے روزے میں بھی؟ چھٹی نہ کر لیں، روزے میں مشکل نہیں ہوگا، پکی بات ہے. اچھا، آپ کی کچھ اور بھی ساتھی ہیں جو صرف اس انتظار میں ہیں کہ روزوں میں آئیں گے؟ ہیں کوئی ایسی؟ آج جا کر آپ سب نے اپنی دوستوں کو فون کرنے ہیں کہ دیکھو روزہ رکھ کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. اب ساری بات کی نظر میں سنیے کہ کام کرنے والے، بیٹھنے والے اور آنے والے برابر ہیں، نہیں ہو سکتے. آپ کا اجر گھر سے سننے والوں کے اجر سے بہت زیادہ ہوگا. دیکھیے، اگر گھر سے سننا ہوتا تو میں بھی ایک سوال کروں، میں گھر سے سنا دیتی. کتنی ایفرٹ، اتنی مجبوری، اتنوں کو مشکل میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اپنے گھر سے بیٹھتی، میں بھی پڑھتی، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے. آج کا ایک بہت بڑا یہ ڈائلما ہے کہ ہر چیز کے لیے نکلنے کو گھر والے پسند کرتے ہیں، ہماری دین کے لیے نکلنے کو کہتے ہیں یہ بیکار کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احساس دلا دے، اور ہم اپنے گھر والوں کو خوب اچھی طرح احساس دلا دیں کہ جب ہم باقی چیزوں کے لیے نکل سکتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بھی انشاءاللہ نکلنا ہے. اب پڑھیے گا، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں. اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے. اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی. اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پہلے تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ یہ ساری رحمتیں آپ سب کے نصیب میں بھی کر دے. کیا سیکھا؟ آپ سلائیڈ دیکھیے گا، اللہ کی راہ میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے. نمبر ایک، ان کو رحمت ملے گی. اللہ آپ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں بھر دے، اور جو قدر ہم آپ کی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑھ کر آپ کی قدر افزائی کرے، اور وہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا قدر ضائع نہیں کرتا، یاد رکھیے. دوسری چیز، درجات کی بلندی. آپ کو پتہ کہ جنت کے 100 درجے ہیں، پتہ ہے سب کو؟ آپ نے کون سا لینا؟ جنت الفردوس، جس کی چھت رحمان کا عرش ہے. تو تھوڑی تو ایفرٹ کرنی پڑے گی. گھر بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھا جل رہے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جنت الفردوس مل جائے. اللہ دے دے تو دے دے، لیکن دنیا میں دیکھیے جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنے پیسے ڈالتے جائیں اتنی اچھی چیز آتی ہے. تو اب اس رمضان میں خوب نیکیاں ڈالنی ہیں تاکہ ہمیں اچھے سے اچھے درجے ملے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ بخشش کے وعدے ہیں. کیا سیکھا اس رکوع سے؟ نوٹ کیجئے گا پوائنٹ سنبھل کے. پہلی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرنا ہے. بولے انشاءاللہ. الحمدللہ. دوسری بات ہم نے اس میں سیکھی، قتل ناحق سے بچنا ہے. اگلی بات کیا سیکھی؟ توبہ کرنی ہے، دوست اور دشمن میں تمیز کرنی ہے، انسانوں کے بارے میں بلا تحقیق کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جانا. ہم ویسے عورتیں گھر بیٹھی بڑے نتائج دے رہی ہوتی، مجھے پہلے ہی پتہ ہے اس کے دل میں کیا ہے. वो तो मुझे घूर रही थी तो मुझे पता चल गया कि वो नज़र लगा रही है मुझे। यानी हमारे अंदर, हम अंदर की बातें भी लोगों की जानने लगते हैं। बाहर हाल, और सबसे बड़ी बात जो आपने क्या मैंने सीखी है, बग़ैर किसी उज़र के अल्लाह का काम छोड़कर घर नहीं बैठना। अब आप कहेंगे हमारे बड़े उज़र हैं, तो फिर अल्लाह आपके उज़र को इंशाल्लाह माफ़ करेगा, कबूल कर ले, और अल्लाह ताला आपको मुझे इस रास्ते में खपा दे। आगे चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है, और वो क्या है, आयत 97 से 100, गुनाहों पर मजबूर होने से बेहतर है कि हिजरत कर जाओ। क्लाइमेक्स है सूरत निसा का, बिलीव मी। आइए पढ़ते हैं, क्योंकि हिजरत की बात आती है तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है। कैसे, वमई जो हाजिर फी सबीलिल्लाह यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसा, जो कोई अल्लाह के रास्ते में हिजरत करेगा, पहले तो दुआ करे कि अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक दे दे। जितना ज़्यादा आप और मैं अल्लाह के रास्ते में अपनी मनपसंद चीज़ों, अपनी जगहों को, अपने वर्क को, अपनी स्किल्स को, घरों को छोड़ेंगे, अल्लाह ताला उतना ज़्यादा आपसे मुझसे राज़ी हो जाएगा। इन्नल्लज़ीना तवफ्फाहुमुल मलाइकतु, जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे थे, इनकी रूहें जब इन फरिश्ते कब्ज करते हैं, ये मौत का फरिश्ता आया हुआ, ज़रा सा नोट कीजिएगा, क्या कहते हैं, तो पूछते हैं तुम किस हाल में थे, ये जवाब देते हैं हम अपनी जगह कमज़ोर और मغلوب थे। अक्सर लोगों का यही ख्याल होता है। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन कुशादा न थी कि तुम हिजरत कर जाते, यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख़ है, और वो पहुँचने की बहुत बुरी जगह है। मगर जो मर्द, औरतें और बच्चे बेबस हैं, जिन्हें ना तो किसी का चारेकार की ताकत और न किसी रास्त का इल्म है, मगर वो मर्द, औरतें और बच्चे जो बेबस हैं, जिनका कोई चारेकार नहीं और ना जिनको रास्ते का इल्म है, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह इनसे दरगुजर करे। अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और माफ़ करने वाला है। क्या पता चला कि जो मजबूरियों में रोक दिए जाते हैं, अल्लाह ताला उनके हालात को तो जानता है। इसके अलावा आयत 100, जो कोई अल्लाह की राह में वतन छोड़ेगा, वो ज़मीन में बहुत सी क़याम की जगह भी पाएगा और कुशादगी भी। और जो कोई अपने घर से अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ निकल खड़ा हुआ, फिर इसे मौत ने आ पकड़ा, तो भी यकीनन इसका अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मे हो गया, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। वमई युहाजिर फी सबीलिल्लाह, याद रखिए कि हिजरत और तन्हाई साथ साथ चलते हैं। इंसान अपने लोगों में, अपने जैसी चीज़ों में, अपने घर में बड़ा कम्फर्ट जोन फील करता है, आसानी महसूस होती है। अब कहीं से होके आए, घर के अंदर आए, एकदम रिलैक्सेशन, और घर छोड़ना पड़े, जगह छोड़नी पड़े, लोग छोड़ने पड़े। इवन आप देखिए, शादी के बाद लड़कियों को कितना कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी आखिरी दिन रो रही होती है। पहले खूब तैयारियां करती हैं, शॉपिंग वॉपिंग, और आखिरी दिन रोती हैं। अब तो वो भी नहीं रोने देते कि मेकअप ख़राब हो जाएगा, 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान होगा, हाँ। लेकिन बंदे को अपनी प्यारी चीज़ें छोड़नी मुश्किल होती हैं। यही बात इधर अल्लाह ने बता दी कि अगर तुम अल्लाह के साथ अपने दावे को सच्चा साबित करना पड़ते हो, तो अमल की बातें नोट कीजिएगा। नंबर एक, अल्लाह की राह में हिजरत कीजिए। और अल मुहाजिर कौन है, अल मुहाजिरु मा अल मुहाजिरु, मुहाजिर वो है, मा हाजरा मा नहल्ला, मुहाजिर वो है जो हर उस चीज़ को छोड़ दे जिससे अल्लाह ने रोक दिया। कुछ आदतों से हिजरत कीजिए, कुछ कपड़ों से हिजरत कीजिए, कुछ खानों से हिजरत कीजिए, कोई स्टाइल्स हैं वो नहीं अल्लाह को अच्छे लगते, उसको छोड़िए, ताकि अल्लाह को पता चले कि आप कुरान पढ़ रहे हैं। आज ही के पारे में आगे एक बात आने वाली है इंशाअल्लाह, उसके बाद हमने अपना एक बहुत पसंदीदा अमल भी छोड़ देना है। वो क्या है, जहाँ आती है फिर देख लेते हैं। है इरादे अल्लाह के लिए कुछ छोड़ने के, क्या छोड़ सकते, कितने लोग हैं जिनका दिल कर रहा है इस वक्त कि अल्लाह कुछ कहे और हम छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके जज्बे और ज़्यादा बुलंद करे। तो क्या सीखा, अल्लाह की राह में हिजरत करना है इंशाल्लाह, और नफ्स पे जुल्म नहीं करना। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। इसके बाद आगे हम क्या देखेंगे, आयत 101 से 104, दारुस सलाम में जमा हो जाओ। مدینہ اس دور میں ایک دارالسلام بن چکا تھا. ذرا سا سمجھ لیجیے, بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. دیکھیے کہ مسلم یونٹی, اس کے بعد ملتا کیا ہے؟ مسلمانوں کو استحکام ملتا ہے. یہ خاص طور پہ دین کا کام کرنے کے طریقے کے ناطے سے بھی سمجھ لیجئے. دیکھیے آپ اور میں یہاں یہ چھوٹا سا کام کر رہے ہیں, اللہ اس کو بڑا بنا دے. کتنے لوگوں کی ایفرٹس لگی تو کام ہوا نا. اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اس وقت جتنے پنک سکارف میں آپ کو انصار اللہ دکھ رہے ہیں, کچھ تھوڑے سے ڈفرینٹ کلر میں بھی ہیں, یہ سب ملے تو ہم ایک بڑا کام کرنے کے لیے قابل ہوئے. کیا پتہ چلا؟ سارے ریسورسز اس ہال میں لگ گئے. ٹھیک ہے, اس دورہ قرآن کو اچھے طریقے سے پروموٹ کرنے, سیکھنے سکھانے, تربیت کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنے دورہ قرآن چھوڑ دیے. ایسا ہے نا, جو بات میرے تک پہنچی. آپ کو لگتا ہے کیا اس کا اجر نہیں ملے گا ان کو؟ یہ ہے مَن یُہَاجِرُ مَن ہَاجَرَ إِلَى اللَّهِ. اسلام کی قوت بننے کے لیے بعض دفعہ ریسورسز کو جمع کرنا پڑتا ہے. اب میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں. شاید ہمارے کچھ ایسے ساتھی جو دنیا بھر میں دین کے لیے کوششیں کرنے کو تیار ہیں, لیکن ان کو یہ سبق نہیں سمجھ آ رہا کہ ریسورسز کو ایک جگہ جمع کر کے, خیر جو ملتی ہے نا, وہ ریسورسز کو تھوڑا تھوڑا کرنے میں نہیں ملتی. مثلا یہ بڑا ہال نہ لیا جاتا, آپ سب کو بلایا تو جاتا, لیکن کسی گھر میں 6-7 کمروں میں آپ کو بٹھا دیا جاتا, آپ اتنا فائدہ اٹھا سکتے؟ نہیں اٹھا سکتے. اور ایسی جگہ پہ آپ کو بٹھایا جاتا جہاں آپ پرسکون ہو کر نہ بیٹھتے. بالکل اسی طرح نیکی کے کام کے لیے ایک اگر آپ کو پلیٹ فارم, ایک انسٹیٹیوٹ مہیا کیا جائے, اگر اللہ کے حکم سے آ کے اپنا حصہ وہ مٹھی بھر کھجوریں ڈال دیجئے. 100 اونٹ 9 دفعہ دینے ہیں, 900 اونٹ ڈال دیجئے تاکہ اسلام کی سٹرینتھن ہو. یہ جو آیتیں ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا یہی سنیریو ہے. جب مسلمان مکہ سے مدینہ آ کر تھوڑے سے اسٹیبلش ہو گئے, یہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا, خاص طور پہ غزوہ خندق کے بعد مسلمانوں کو استحکام ہوا. اب اللہ کے نبی کی خواہش کیا تھی کہ جتنے مسلمان ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, جس میں سب سے زیادہ مکہ میں تھے, وہ ہجرت نہیں کر کے آئے تھے, کیونکہ کسی کا گھر ہوگا تو کسی کا کاروبار ہوگا. ہجرت کے راستے کی رکاوٹیں, کبھی حب جاہ ہوتی ہے, کہیں حب مال ہوتی ہے, کچھ مجبوریوں کی آڑ تھی, وہیں بیٹھ گئے. اب کیا ہوا, اگر وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آتے تو ان کا مال بھی ساتھ آتا نا, ان کی سکلز بھی آتی, کس کو فائدہ ہوتا؟ اسلام کو فائدہ ہوتا. ایک طرف اسلام کو فائدہ ہوتا, دوسری طرف اب ان کے اینگل میں دیکھیے, وہ مدینہ میں رہتے تو مور سیکیور ہوتے نا, اسلام کا ماحول بنتا, اسلام کا مطابق عمل کرنا آسان تھا. وہ اس کے برعکس مکہ میں تھے, جو دار الکفر تھا, دار الحرب تھا, تو ان کو اپنا ایمان بچانا مشکل تھا. ایسے وقت کی آیتیں ہیں کہ کیوں مشکل میں پڑے ہو, آ کے مل جاؤ. تم مین سٹریم لائن میں کیوں نہیں ملتے؟ تم اپنی 1.5 inch کی چھوٹی سی مسجد بنا کر سوچتے ہو کہ میں نے تو دین کا ہی کام کرنا ہے, جو جب جس کا کروں, تو ریسورسز کو جمع کرنا. یقین کیجئے سب سے بڑا درد سر آج کے دور میں یہ ہے کہ تربیت کے ساتھ, اچھی پلاننگ کے ساتھ دین کا کام کیا جائے. بعض دفعہ دین کی طرف بلانے والے ہی دین سے دور کرنے والے بن جاتے ہیں. تو یہ جو ٹاپک آپ کو دیا جا رہا ہے کہ دارالسلام میں جمع ہو جاؤ, یونٹی کی بات تھی کہ اپنے ریسورسز مین کام پہ لگاؤ اور اس کے اندر لے کر چلو. اسی کے بیچ میں اب نمازوں کا اور کچھ صلاۃ الخوف کا حکم آ رہا ہے. 101, جب تم سفر پر جا رہے ہو اور تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں, اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے, یقیناً کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو, تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو, پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں, اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے, اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رکھیں. کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ, تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں. ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے یا سبب بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھنا رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوئی تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید ان کو نہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات آپ نے سنی ہے، سمجھ آئیے؟ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام محاذ پہ تھے، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نوٹ کیجئے کہ صحابہ کرام میدان جنگ میں بھی نماز کی اس طرح حفاظت کرتے تھے، معذرت کے ساتھ، جتنی حفاظت ہم شادی ہال میں بیٹھ کے بھی نہیں کرتے۔ پڑھ لیں گے، وضو نہیں ہے، اب ان کپڑوں میں کون پڑھے، اور ابھی یہ نہ کریں وہ نہ کریں، اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کتنے لوگوں کی مغرب صرف شادی ہالوں میں چلی جاتی ہے، اثر بازاروں کی زینت ہے، شاپنگ کرنے گئے ہوتے ہیں۔ نماز جماعت سے اور میدان جنگ میں، طریقہ سیکھ لیا آپ نے صلاۃ الخوف کا، تو پھر بتائیے عام طور پہ نماز جماعت سے پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی اس اینگل سے اس نماز کو اپنے لیے اہم سمجھے؟ تو عمل کی باتیں نوٹ کیجئے گا کہ ہم اس حصے سے کیا سیکھتے ہیں۔ اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کیجئے، اقم الصلاۃ لذکری۔ دوسری بات ہے، ہر قسم کے حالات، چاہے آپ بازار میں، شادی ہال میں، بچوں میں گھرے میں، نماز کا وقت آ جائے تو پھر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ پھر اگلی بات، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کیجئے، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہیں دکھانی، اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھنی ہے، اور دشمن کے مقابلے میں کمزوری نہیں دکھانی اور نا امید نہیں ہونا۔ نیت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی؟ انشاءاللہ اس پورے رمضان میں، خاص طور پہ آج سے ہی عمل کرتے ہوئے، ہم نے نمازوں کو وقت پہ پڑھنا ہے، اور نمازوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد اگلے حصے میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آیت 105 سے 112، 105 سے 112، ٹاپک لکھے گا، بیدار رہو اور تیار رہو۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، تاکہ آپ لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے، اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغا باز، گناہ گار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے، وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے اور ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ ہاں تم تو یہ لوگ ہو، ہاں تو یہ تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا، اور کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ جو شخص کوئی برائی کرے گا یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ سے استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے۔ اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کرے، کسی بے گناہ کے ذمے پھر اس کو تھوپ دے، اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ یہاں اور اس سے آگے اگلے بھی حصے میں ہم دیکھیں گے، ایک خاص واقعہ ہے، چند لفظوں میں دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ سمجھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک مقدمہ کہہ لیجئے، کیس تھا، کہ ایک شخص نے چوری کی، اور چوری کا جو سامان تھا وہ کسی غیر مسلم کے گھر پہ رکھوا دیا۔ چلاک بنا، ہوشیار تھا، سوچا کہ چند دن کے اندر معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر تحقیق ہوئی تو اس کے گھر سے وہ سامان نکل آئے گا تو میں بچ جاؤں گا، یہ پکڑا جائے گا، یعنی بے گناہ پہ الزام ڈال دیا۔ وہی ہوا جس کی چوری ہوئی، وہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاملے کی تحقیقات کی تو ظاہری بات ہے کہ چوری شدہ چیز جو تھی وہ جس کے گھر سے نکلی. آپ کو غیب تب پتہ چلتا تھا جب اللہ بتاتے تھے. کتنا پتہ چلتا تھا؟ جتنا اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے. یہی ہوا، قریب تھا کہ ایک بے گناہ کے اوپر سزا کا حکم جاری ہو جاتا اور بے گناہ بچ جاتا. یہاں تک بات ہوئی. جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ ہم سب کے لیے بہت ہی قابل تقلید ہے. جس شخص نے چوری کی تھی نا، اس کی قوم، جس کو آپ برادری کہہ لیں، خاندان کہہ لیں، اور کیا کیا کہتے ہیں، رشتہ دار، ان کو پتا تھا کہ اس شخص نے چوری کی ہے، پتا تھا یہ چور ہے، لیکن خاندان کی بنیاد پہ، برادری کی بات پہ، انہوں نے اس کی بجائے دوسرے شخص کی حمایت، یعنی اس کی حمایت کی اور بات اس پہ ڈال دی. یہ ہے ساری بات اس حصے میں، کہ برادری کے نام پہ، خاندان کے نام پہ غلط حمایت مت کرو. جیسے مثلا آپ دیکھیے، ہمارے ہاں ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ کل کوئی بات کر رہا تھا کہ ووٹ تو صرف برادریوں کے نام پہ ملتے ہیں. 1000 روپے کا ووٹ، اللہ اکبر کبیرہ، کتنے ووٹ خرید کے آ جائیں گے؟ اس ملک کا حال کب بدلے گا جب ووٹ برادری پہ نہیں. اور دوسری طرف لوگ کہتے ہیں جی مسجدیں تو برادریوں کی ہیں، ان کی برادری کی مسجد، ان کی برادری. مجھے بتائیے اس ملک کے حالات کہاں سدھرنے ہیں؟ کرتے ہیں ایک نیت اگلے سال، اگلے الیکشنز کے لیے ووٹ برادری کی بنیاد پہ نہیں دینے. کس کی بنیاد پہ دینے ہیں؟ حق کی بنیاد پہ دینے ہیں. اللہ والے کو ووٹ دینے ہیں جو اس ملک کے ساتھ سیریس ہوگا، سنسیئر ہوگا. اور اگر ہم صرف اس بات پہ عمل کرنے کے لیے ابھی اپنے رشتے ناطوں پہ اس بات کو لے آئیں تو بات کافی ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ہم نے 109 میں بحث کی بات سیکھی ہے. بحث کرنا اچھا دین نہیں ہے، اعلی اخلاق بھی نہیں ہے، شخصیت پر اور لوگوں پر اچھا اثر نہیں ڈالتی. بس لوگوں کو اگر آپ اصلاح کی خاطر کچھ سمجھائیں، آپ ایسا نہ کرتے ایسے کرتے، بحث شروع کر دیں گے، دل بھی نہیں کرتا ان سے آگے بات کرنے کو. اصول بنائیے زندگی کا، ایک کوئی بات آپ کو جو کہہ رہا ہے، چاہے وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، ایک لمحے کے لیے اوکے کر دیں. بعد میں تھوڑی دیر بعد صفائی پیش کرنی ہے موقع دیکھ کر، لیکن یہ بہت ہی بیڈ مینر ہوتا ہے کہ اگلے کی بات سنے بغیر اپنی صفائیاں پیش کر دیں. ٹھیک ہے، پھر ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے 112 آیت پہ. اللہ کی دوستی کے حقدار دو قسم کے لوگ نہیں ہیں، کون؟ خیانت کار اور عادی گناہ گار. کبھی کبھی گناہ ہو جائے اور بات ہے، عادت نہیں بنانی گناہوں کی اپنے لیے، کیونکہ اس سے انسان اپنے آپ کو برا کر لیتا ہے. پھر اسی طرح کیا پتہ چلا کہ حق لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں، یہ بات اس میں سے سیکھنے کی ہے. خیانت نہیں کرنی، اللہ سے ہم نہیں چھپ سکتے. اور سب سے بڑھ کے ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ سے درگزر مانگیں گے تو اللہ درگزر کر دے گا. اور بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہیں کرنا، گناہگاری کی زندگی نہیں گزارنی، راتوں کو چھپ چھپ کے مشورے نہیں کرنے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوں، خطائیں کر کے، گناہ کر کے الزام دوسروں پہ نہیں ڈالنا، اور اپنے گناہوں کا بوجھ دوسروں کے کندھوں پہ لاد کر خود کو ہوشیار نہیں سمجھنا. اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسی تمام بری چیزوں سے بچا دے. آگے دیکھیے گا آیت نمبر 113 سے 115، 113 سے 115. وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اس کا ٹاپک لکھ لیجئے، برادری کے نام پر عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. برادری کے نام پر عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. اگر اللہ کا فضل اور رحم آپ پر نہ ہوتا تو ان کی جماعت نے تو آپ کو بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو وہ بہکانے لگے، کیونکہ انسان انسان ہوتا ہے، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا بھاری فضل ہے. ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں جو خیرات کا یا نیک بات کا حکم دے، یعنی جو چھپ چھپ کے باتیں کی جاتی ہیں اس میں خیر نہیں ہوتی. بھلائی کس کی ہے؟ جو خیرات کا، نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرنے کا حکم دے، اور جو شخص صرف اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی ارادے سے یہ کام کرے، ہم یقیناً اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود توجہ کرے۔ نولی ہی مان تو اللہ، ہائی لائٹ کر لیجئے، بہت بڑا اصول ہے اللہ کا آیت 115 میں، اور دوزخ میں اس کو ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ کیا پتہ چلا اس حصے سے؟ آیت 114، نجوہ نہیں کرنی۔ دیکھیے اس میں نجوہ کی بات ہے، سرگوشی یا چھپ کر باتیں کرنا۔ صرف تین صورتیں جائز ہے کان میں بات کرنے کی، یعنی آپ سب یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ کانوں میں بات نہیں کر سکتے۔ تین کام کون سے ہیں؟ آپ کے سامنے لکھے ہوئے، نمبر ایک صدقے کے لیے، کسی کو صدقے کی رغبت دلانی ہے کر سکتے ہیں، کسی نیک کام کا اشتہار دینے یا کسی کو نیک کام کی رغبت دلوانے کے لیے، اور اصلاح کے لیے، یعنی محفل کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ خود سے پوچھئے، کیا میں محفل کے آداب کا خیال رکھتی ہوں؟ اور رکھنا چاہیے، بہت ہی برا مینر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے یہ بات سکھا دی کہ جہاں تین لوگ ہوں تو اس میں سے دو لوگ کانوں میں باتیں نہ کریں، ورنہ اس سے دوسروں کے دل میں تکلیف ہوگی۔ اور ہم نے اس میں سے کیا سیکھا؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، کانوں میں باتیں نہیں کرنی، اور ہم نے دوسروں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا، صلح کے لیے کوششیں کرنی ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، مومنوں کو کے طریقے سے ہٹ کر نہیں چلنا، اور رسول کی مخالفت سے ہم سب نے بچنا ہے۔ اس کے بعد آگے شیطان کی کچھ دھمکیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں جو معاملہ ہے اس کو پڑھیں گے۔ آیت نمبر، سب مل کر بولیے، 116 سے 126، 116 سے 126، ٹاپک لکھیے گا، امت مسلمہ کے کمزور پہلوؤں کی تربیت۔ یاد رکھیے ہر ایک میں کمزوریاں ہوتی ہیں، بچوں میں بھی ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹیم میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو دور کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے بتایا اس رکوع میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے اللہ تعالیٰ قطن معاف نہ کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف کر دے، اور اس کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو ساری نیکیوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں، جسے اللہ نے لعنت کی، اس نے بیڑا اٹھایا کہ تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا، اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا، اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا، وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا، اور وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا، اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں، ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو کوئی برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت اور مدد اللہ کے پاس کر سکے۔ جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے؟ اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے، وہ بھی نیکوکار، ساتھ کی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ہم نے شیطان کی کچھ چالوں کا ذکر دیکھا، سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ شیطان کی چالیں چار طرح کی ہے، نمبر ایک جھوٹی امیدیں اور آرزویں دلاتا ہے، ابھی بہت جیو گے، توبہ کر لینا، ابھی بہت وقت پڑا ہے، بس بچے کی شادی کر لو، اس کے بعد یہ وہ، یعنی لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کے راستے میں کچھ کرنے کو دل بھی چاہے تو خیال ڈال دیتا ہے، دیکھو ابھی تو تمہارے اپنے ہی بڑے کام ہیں۔ پھر دوسرے اس کا کام کیا ہے، کھلم کھلا گمراہ کر کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ پھر غیر اللہ کے نام پر ایسی رسومات اور ایسے کام کرواتا ہے جن کی کوئی دلیل ہی نہیں۔ ہمیں تو اس کی مثال بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کلچر میں اتنا کچھ ہے آج جو ہم کر رہے ہیں سال ہر سال سے، اس کی قرآن سنت میں کوئی دلیل ہی نہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ساس کرتی تھی، کیوں کر رہے ہیں؟ نانی کرتی تھی، ماں کرتی تھی، دادی کرتی تھی۔ تو یاد یہاں بس ایک دعا کر کے آگے چلے جائیں کہ اللہ ہم جو کچھ بھی نیکیوں کے نام پہ کر رہے ہیں، ایک دفعہ ہمیں قرآن اور سنت سے سمجھنے کی توفیق دے کہ وہ ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ پھر شیطان کا ایک چوتھا طریقہ کیا ہے، اللہ کی تخلیق کے اندر بیجا تبدیلی کرواتا ہے، مثلا مرد سے عورت بننے کی کوشش کرنا۔ کل تک تو اس کے اوپر ہم صرف پلکنگ کو سنتے تھے، یہ ہے وہ آیت جس کا میں نے بیچ میں اشارہ دیا تھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور انہوں نے اس کو بھووں کے بال موڑنے پہ منع کیا۔ وہ حدیث آگے جا کے کہیں کوٹ کریں گے، آج صرف اشارتاً سمجھ لیجئے۔ تو کہنے لگی کہ کیا یہ حکم قرآن میں ہے؟ کہنے لگے ہاں قرآن میں ہے۔ وہ عورت چلی گئی، واپس آئی، کہتی میں نے تو سارا قرآن پڑھ لیا، مجھے تو یہ حکم کہیں نہیں دیکھا کہ پل یہ بھووں کے بال نہ مونڈو۔ تو سورۃ حشر کی آیت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ کھول کے دکھا دی۔ کہنے لگے یہ آیت پڑھی ہے؟ کہتی یہ تو پڑھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو حکم تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ کہنے لگے جاؤ یہ بات میں نے نبی سے سنی ہے۔ کہنے لگی تیری تو اپنی بیوی بھووں کے بال اتارتی ہے۔ کہنے لگے میں ادھر بیٹھا ہوں، جاؤ اس کو قریب سے دیکھ کر آؤ۔ واپس آئی، کہتی نہیں میری غلطی ہے، ام یعقوب نام تھا اس عورت کا جو یہ ساری بحث کر رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اگر تیری بات سچ ہوتی، یعنی ابن مسعود کی بیوی اگر بھووں کے بال بناتی تو وہ میرے نکاح میں نہ رہتی۔ تو آج ایک ہجرت کی نیت کیجئے، ساتھ ہی ساتھ کر لیجئے، کیوں ہم اپنے اوپر ٹالیں۔ آج اللہ کے لیے نیت کیجئے کہ ہم نے بھووں کے بال نہیں بنانے۔ کتنے کو برے لگیں گے، کس کس کو لگتا ہے، سچ بولیے گا، کہ وہ اگر پلکنگ کرنا چھوڑ دیں گی تو پھر بال بہت برے لگیں گے؟ یہاں تو الحمدللہ کسی کو نہیں لگ رہا، الحمدللہ۔ یقین کیجئے جو نہیں کرتے ان کو دیکھیے، کیا وہ اتنے برے لگتے ہیں کہ ان کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسان کرے۔ کیا سیکھا اس رکوع سے؟ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانا ہے، نیک رویے اختیار کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو اپنی زندگی میں بڑی اہم جگہ دینی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، دن رات اگر ہم اللہ کی لانتوں میں ہوں گے تو بتائیے خیر کہاں سے آئے گی، پھر بیماریاں پریشانیاں تو آ کے ہی رہیں گی۔ اور ہم نے اس میں یہ بھی سیکھا کہ ابراہیم کے طریقے پہ چلنا ہے اور احسان کے درجے پہ آنا ہے، یکسو ہو جانا ہے، اور شرک اور گمراہی سے دور بھاگنا ہے، اور شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست نہیں بنانا، اور سب سے بڑھ کے اپنی ساخت میں تبدیلی نہیں کرنی۔ اگر یہ دورہ قرآن یہاں کی بجائے کہیں باہر کے ملک میں ہو رہا ہوتا تو اس سال جو میں نے تکلیف دہ باتیں سنی ہیں، مجھے اس وقت یہ آیت یاد آتی تھی کہ آج کے دور میں تو ساخت میں تبدیلی یہ ہے کہ عورت کو عورت سے اور مرد کو مرد سے بیاہ دو۔ آج اب دیکھیں جس طرح تخلیق میں تبدیلی ہو رہی ہے، ایک فیشن چل پڑا ہے کہ جنس تبدیل کر دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کے رکھے۔ اگلا آپ کی پسند کا ٹاپک آ گیا، اب سب سیدھے ہو جائیں، پڑھ لیا آپ نے اسی لیے ہنس رہے ہیں۔ بگڑے ہوئے شوہر کی اصلاح کیسے کریں، کس کس کے مطلب کی یہ بات ہے، ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ کی بنا، اللہ شوہروں کے گناہ معاف کر دے۔ چلیے سنتے ہیں کچھ باتوں کے بعد یہ حکم آئے گا۔ 127 وَيَسْتَفْتُونَ كَفِ النِّسَاءِ، آپ عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا حق مقرر نہیں دیتے، جن کو جنہیں ان کا مقرر حق نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو بھی نیک کام کرو گے بے شک اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں، صلح بہتر چیز ہے، تما ہر ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ تم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، وہ تم اس کی کتنی خواہش اور کوشش کر لو، اس لیے بالکل ایک ہی طرف مائل ہو کر دوسری کو لٹکتی نہ چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو بھی یہی حکم دیا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو تم سب کو لے جائے، دھمکی ہے یہاں، تم بڑے نہیں ہو، اللہ بڑا ہے، اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کی 1141، جس کی دو بیویاں ہوں وہ پھر بالکل ہی ایک طرف جھک جائے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا جسم ساقط ہوگا۔ دو بیویاں رکھنا ہو یا ایک ہی بیوی اور ماں کے بیچ میں بیلنس رکھنا ہو، اس حدیث کو یاد رکھیے، کسی حق والے کا حق اگر نہ دیا تو مسئلہ بگڑ جائے گا۔ سیکھا کیا اس رکوع سے؟ آخرت کے بدلے کے لیے ہر عمل کرنا ہے، انسانی معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اگر شوہر کے ساتھ نہ بن رہی ہو تو گھر توڑنے کی بجائے کچھ کم پہ اصلاح کر لینی چاہیے۔ عورت اپنے حقوق چھوڑ دے الگ رہنے سے تو پھر بھی بہرحال بہتر ہوگا، اور اسی طرح بیویوں کے درمیان عدل بھی کرنا ہے۔ اگر یتیم بچیوں کے ساتھ کچھ معاملہ آ جائے تو ان کے ساتھ اللہ کے حکم سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے اس میں منافقت کی باتیں ہیں، بالکل آخر ہے پارے کا۔ اپنے سے دعا کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے لیے کہ اللہ تو ہمارے دل سے نفاق کو نکال دے۔ 135 سے 141، عورتوں کے حقوق اور خاندانی نظام۔ کسی غیر مسلم نے کہا کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ یہ قرآن محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کہتا کہ اس کو لکھنے والی ایک عورت ہے۔ اور آپ دیکھیں سورۃ نساء ہے قرآن میں، سورۃ رجال نہیں ہے، مردوں کے نام پہ صورت نہیں ہے لیکن عورتوں پہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو پورے پورے حق دے دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی رب کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ جو شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو، دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا۔ اور اگر تم نے ٹیڑھی بات کی یا پہلو تہی کی تو جان لو جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئیں ایمان لاؤ، جو شخص اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے، اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے گا تو وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے برے انجام سے۔ یہاں سے اب نفاق ذرا سا دیکھیے کیسے سر اٹھاتا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر گئے، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہیں بخشے گا۔ سوچیے ذرا کیا کہا گیا، ایمان اور کفر کی آنکھ مچولی، اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا، منافقین کو اس امر کو پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، جن کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے دے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی نہ تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ منافقت کے مختلف درجے۔ انصاف کے راستے کی تین رکاوٹیں ہم نے اس حصے میں دیکھیں، آیت 135 کی روشنی میں دیکھیے گا۔ ایک ہے مال و دولت، مال دولت بہت بڑی رکاوٹ ہے انصاف کرنے اور کرانے کے راستے میں، رشتہ دار اور اپنی ذات، اور تیسری خواہشات۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ عدل کرو چاہے تمہیں اس عدل کی چوٹ اپنے اوپر ہی پڑتی ہوئی دیکھے۔ اس حصے سے جو بات سیکھی ہے اس کا خلاصہ، نمبر ایک، انصاف کا لمبردار بننا، اللہ تعالیٰ کا گواہ بننا، سچی بات کہنی ہے، اللہ رسولوں کتابوں فرشتوں اور آخرت پر ایمان رکھنا ہے، خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز رہنا ہے، خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہیں رہنا، لگی لپٹی باتیں نہیں کرنی، ایمان لا کر کفر میں آگے نہیں جانا، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بنانا، عزت کی طلب انسانوں سے نہیں کرنی، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑانا، منافقت نہیں کرنی، اور اللہ والوں کو برا نہیں سمجھنا۔ اب آخری چند آیتیں ہیں جس کو پڑھتے وقت واقعی انسان کانپ جاتا ہے، آیت 142 سے 152، اسلامی نظام حیات کے چند اصول۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ایک دوسرا نام بھی لکھیے، نفاق سے بچنے کی چار راہیں۔ خوف آنا چاہیے، کینسر سے بچنے کے علاج سیکھتے ہیں، دل کے دورے سے بچنے کے سیکھتے ہیں، یہاں ہم نفاق سے بچنے کے سیکھیں گے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کی یاد تو برائے نام کرتے ہیں، وہ درمیان ہی میں لٹک رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف اور نہ صحیح طور پر ان کی طرف، جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف حجت قائم کر لو، یعنی اللہ تمہیں سزا دے؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پا لے۔ یہاں سے آگے سٹیپس نوٹ کیجئے گا، چار مرحلے۔ ہاں، جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بڑا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ آخری آیت پہ غور کیجئے گا، ما یفعل اللہ بعذابکم، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دکھ نہیں دیتی نا، ماں کیوں مارے گی؟ اس ماں سے زیادہ، 70 ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی کو سامنے رکھیے اور اس آیت کو سنیے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، لوگو اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان والے بنو، اللہ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں سے ذرا آپ تھوڑا سا دل بڑا کر کے منافقین کی چند نشانیوں کو نوٹ کیجئے۔ اب آپ کی یہ چیک لسٹ ہے، میری بھی۔ نمبر ایک، جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے پڑھتے ہیں، یس نو، اپنا محاسبہ خود کیجئے۔ دوسری بات، نماز ریاکاری کی وجہ سے ضائع کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر بہت تھوڑا، یعنی نماز میں بھی دوسرے ہی یاد آتے ہیں، انہی کو یاد کر کے روتے ہیں، اللہ کو نہیں. ان کی کیفیت متذبذب یعنی بیچ والی ہوتی ہے، نہ یہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، راہ راست گم کر چکے. کفار کو اپنا دوست بنا کر اپنے اوپر حجت مکمل کر لیتے ہیں. اس کے برعکس اگلی سلائیڈ میں دیکھیے، نفاق سے ایمان کی طرف کا سفر مومن کیسے ہوتے ہیں. نمبر ایک، توبہ کرتے ہیں، پھر اس سے اگلے سیڑھی پہ چڑھتے ہیں تو اصلاح کرتے ہیں، اپنے برے کاموں کو چھوڑتے ہیں، پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اور چوتھی بات، اپنے دین کو خالص کر لیتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر لے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو یہاں شاکرن علیمہ کی بات کی ہے تو اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو شکر کے تین درجے ہیں، شکر بالقلب، دل سے شکر ادا کیجئے، شکر باللسان، زبان سے شکر، اور شکر بالجوارح، اعضاء کے ساتھ شکر ادا کرنا، یعنی اللہ کی فرما برداری کیجئے دل سے، زبان سے اور جسم کے خاروف سے، تو اللہ ایسے بندوں کو جہنم میں نہیں جانے دے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی پوری توفیق عطا فرمائے. یہ تھا پانچواں پارہ، ہمیں اللہ نے کیا کچھ اس میں دے دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج چونکہ کچھ بے حیائیوں اور بے تکلفیوں کا ذکر تھا، تو آج کی دعا نوٹ کر لیجئے، کس طریقے سے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا کہ ہم اپنی زبانوں اور اپنی باتوں کو رکھیں. کل آپ لوگ یاد کریں گے، لیکن دعا میں بول دیتی ہوں، آپ بھی پڑھنا چاہیں بعد میں پڑھ لیں. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و من شر بصری و من شر لسانی و من شر قلبی و من شر منیشی. ابو داؤد کی روایت ہے 1551. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتی ہوں یا لیتا ہوں اپنے کان کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے، اور اپنے مادہ منویہ کے شر سے، یعنی وہ مادہ جس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے. اس دعا کو کس سوچ سے پڑھنا ہے؟ کہ جب ہم، خاص طور پہ آج کا ٹاپک منگیتر کا رشتہ یا چھپی دوستیوں کا رشتہ، تو ہمارے یہ سارے اعضاء اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی کرتے ہیں، اور آخر میں پھر شرم کا اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے رشتے جوڑنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين ثم امين. جزاك الله خير.